الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سنته إلى يوم الدين. اللهم جعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، کل ہم سورہ فاتحہ کے ریفرنس میں الرحمن الرحیم، اللہ کے رحم کے اوپر، اور اس کے اندر جو امید کا پہلو ہے، رجا کا پہلو ہے، اس پر بات کر رہے تھے. اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنا زیادہ اپنی شان رحیمی کا ذکر کیا ہے، اس کی وجہ سے انسان اور خاص طور پر مسلمان بھی اللہ کی شان رحیمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ ایڈوانٹیج یہ لیتے ہیں کہ شاید اللہ بہت غفور اور رحیم ہے، تو وہ گناہوں کے اندر جری ہو جاتے ہیں. اس چیز کو ہم سمجھ رہے تھے، اور ہم نے آیت نمبر 3 شروع کی تھی سورۃ الفاتحہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم کو بیلنس کیا ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف الرحمن الرحیم کہہ کے اپنے ایکسٹریم رحم کا ذکر کیا. اللہ چاہتا تو اس کی دوسری ایکسٹریم اللہ سزا کے طور پر مینشن کرتا، یا اپنی وہ صفت مینشن کرتا جس میں سزا دینے کا اینگل ہے، جیسے شدید العقاب، اللہ جو ہے وہ سزا دینے میں سخت ہے. لیکن اللہ نے سزا کو استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ نے عدل اور سزا کے درمیان میں رحم اور سزا کے درمیان میں عدل کو استعمال کیا. اور ہم بات کر رہے تھے کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کا عدل، اس سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے، اس سے زیادہ کہ اللہ کی سزا سے پناہ مانگے. کیونکہ جس وقت اللہ نے عدل شروع کر دیا، اس وقت پھر ڈیفینیٹلی ہمیں الٹیمیٹلی سزا کی طرف ہی لے جایا جائے گا. تو جو تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، یا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ ججمنٹ ڈے کا مالک ہے، یا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ جزا سزا کے دن کا مالک ہے. مختلف اس کے ترجمے جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں. مطلب کیا ہے بتانے کا؟ کہ اگر تم نے اللہ کی رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، تو یاد رکھنا ہی ول جج یو. سمپل، ایک جو آپ کے ذہن میں فوراً مفہوم آنا چاہیے مالک یوم الدین الرحمن الرحیم کے بعد، وہ یہ ہے کہ دیکھو، اگر تم نے اللہ کی رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، تو اللہ تمہیں جج کرے گا، اللہ عدل کا معاملہ کرے گا، اللہ تم جو ڈیزرو کرتے ہو قیامت کے دن اللہ تمہارے سامنے وہی چیز لے کر آ جائے گا. یہ جو الدین کا لفظ آیا ہے، دین کا ایک معنی عربی زبان میں کیا جاتا ہے کسی کے ساتھ پریسائز ڈیلنگ کرنا. دین کے کئی معنی آتے ہیں. ایک معنی کیا جاتا ہے دین کا عربی زبان میں کسی سے پریسائز ڈیلنگ کرنا. اسی لیے ہم کل سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یوم القیامہ کا مطلب کیا ہے، بدلے کے دن کا مطلب کیا ہے، کہ تم جو ڈیزرو کرتے ہو وہ تم کو مل جائے. اس اینگل سے جب آپ دین کا مفہوم دیکھتے ہیں، تو عربی زبان میں دین ایسی چیز کے لیے آتا ہے جس میں پریسائز ڈیلنگ کی جاتی ہے. جیسے عربی میں کہتے ہیں کما تدینو تدانو، جو تم آج کرو گے وہی کل تمہارے سامنے آئے گا. تو انسان جو ڈیزرو کرے گا وہی اس کے سامنے آخرت میں معاملہ کیا جائے گا، یعنی انصاف کا معاملہ کیا جائے گا. قیامت کے لیے آتا ہے روز محشر، جو احادیث اور قرآن کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی دو کیٹیگریز بن جائیں گی. کئی اینگل سے بات ہوتی ہے، لیکن جب اعمال کی ڈسٹریبیوشن کی بات ہوتی ہے، تو دو کیٹیگریز کا ذکر آتا ہے کہ قیامت کے دن روز محشر میں انسانوں کی دو کیٹیگریز بن جائیں گی. ایک وہ کیٹیگری ہوگی جن کے اعمال چیک نہیں ہوں گے، یا یہ سمجھ لیں کہ جن کے اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. ایک آپ نے یہی کیٹیگری پڑھی ہے نا، کہ جن کو ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے، یاد رکھیں، جس کو بھی دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، ضروری نہیں ہے کہ اس کو روک کے اس سے پوچھا نہ جائے. یہ بات آپ سمجھ لیں. دیکھیں، دو چیزیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کو روکا بھی نہیں جائے گا اور اس سے پوچھا بھی نہیں جائے گا. دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جانے کا مطلب جو دین کی تعلیمات سے سامنے آتا ہے وہ سمپل یہ ہے کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا رائٹ ہینڈ میں اس کا ایزی آڈٹ ہوگا. اب سمجھ آ گیا آپ کو؟ اللہ پوچھ سکتا ہے ہاتھ رکھ کے کہ یہ کام کیوں کیا تھا. اب وہ آگے معاملہ دیکھ لیں گے کہ اس کے بعد دائیں ہاتھ میں جس کے دیا جائے گا اس کا ایزی آڈٹ کیسے ہوگا. بیسیکلی دو کیٹیگریز ہوں گی, ایک وہ لوگ جن کے بک آف ڈیڈ کو ان کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا اور وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے, اور ایک وہ کیٹیگری جن کی بک آف ڈیڈ کو ان کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا, یہ وہ کیٹیگری ہوگی جس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دعا کیا کر رہی ہے کہ اللہ ہمیں کس کیٹیگری میں شامل فرمائے, جن کو دائیں ہاتھ میں جن کے رائٹ ہینڈ میں ان کی بک آف ڈیڈ جو ہیں وہ دی جائیں گی. تو جو اللہ کے انصاف کے کٹہرے میں ایک دفعہ آ گیا, اب سمجھیں کہ اب اس کے لیے آگے آسانی نہیں ہے, اب اس کا معاملہ جو ہے وہ سزا کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ ایئرپورٹ پر جاتی ہیں اور جب آپ امیگریشن پر جاتی ہیں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر, تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پوری فیملی جا رہی ہے 6-7 لوگوں کی, ان میں سے 6 لوگ نکل گئے, ایک کو روک لیا, اکثر ایسا ہو جاتا ہے نا, اور پھر وہ ایک کو جو ہے وہ زیادہ ذرا پوچھ گچھ کر رہے ہیں اور زیادہ اس سے پوچھ رہے ہیں. اسکینر سے تو 6-7 کے 7 لوگ نکلے نا, ہو سکتا ہے دائیں ہاتھ میں جن کے حساب کتاب دیا گیا 7 لوگوں کو پکڑایا گیا لیکن ایک کو روک لیا گیا کہ تم ذرا رک جاؤ, ذرا بتاؤ. جو 7واں روکا تھا ایئرپورٹ پہ, اس کی بھی چیکنگ کرنے کے بعد, انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اس کو جانے دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسکینر سے نکلا تو, لیکن اس کا آڈٹ ہو گیا, تھوڑا سا ہلکا آڈٹ ہوا لیکن نکل گیا. تو اس ایگزامپل کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ رائٹ ہینڈ میں جب نامہ اعمال دیے جائیں گے اس کے اوپر بھی اللہ ہلکا پھلکا حساب کر سکتا ہے, اس کے اوپر بھی اللہ ہلکی پھلکی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کر سکتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کے ہاتھ میں کتاب دائیں ہاتھ میں دی گئی, فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا, اس کا حساب کیسا ہوگا؟ آسان حساب ہوگا. یہ نہیں کہا کہ اس کا حساب نہیں ہوگا, کہا اس کا آسان حساب ہوگا. لیکن اگر کسی کی کتاب میں اللہ نے ہاتھ رکھ کے پوچھ لیا, یا اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس سے پوچھا جائے, اور کسی پیج پر, لیٹ سے پیج نمبر 32 پر ہاتھ رکھ کے پوچھ لیا کہ اس کا جواب دو, یہ کیا کر رہے تھے, وہاں انسان کی شامت ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ دعا مانگا کرو اللہم حاسبنی حسابًا یسیرا, اللہ ہم سے آسان حساب لے. اگر اللہ نے ہاتھ رکھ کے پوچھ لیا, مثال کے طور پہ جو بچیاں یہاں بیٹھی ہیں, اور بچیوں کے لیے زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے بعض دفعہ دین کے اوپر عمل کرنا, مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیج نمبر 42 پر ہاتھ رکھ کے پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ فیئر ویل پارٹی میں ڈانس فلور پر کیا کر رہی تھی, بچوں کو فوراً کلک کرتا ہے نا, تو کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ یا مثال کے طور پر ہم میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ نے ہماری بک آف ڈیڈ پر ہاتھ رکھ کے پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت یہ جو مکس گیدرنگ میں تم بے حجاب تھیں, اس کے تم کیا جسٹیفیکیشن دو گی؟ تو جس سے پوچھ لیا گیا اب اس کی شامت ہے. تو اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمایا جائے گا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں, ہم اللہ کے انصاف کے مستحق نہ ہوں. اگر آپ کو معلوم ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جو رحمان بھی ہے, اور اللہ وہ ہستی ہے جو اکاؤنٹیبلٹی کا سارا معاملہ بھی کرے گا, تو اپنی زندگی میں گناہوں کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیوں اپنے لائف سٹائل میں گناہوں کو رہنے دیتے ہیں؟ کیوں جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ کیوں علم آنے کے بعد اللہ کے راستے پر نہیں چلتے؟ جب تک علم نہیں تھا تب تک تو امید ہے کہ اللہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہمیں معاف کر دے گا, لیکن اب پتہ چل گیا, کان پہ پڑ گیا, تو پھر ہم کیوں غافل رہیں؟ کیوں اللہ سے دور رہیں؟ کیوں نہ اللہ کے رحمت کے سائے کے اندر جو ہیں ہم آنے کی کوشش کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آپشن دیا ہے, اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو رمضان میں قرآن کے سامنے لا کر بٹھا دیا ہے, اللہ نے توبہ کی مہلت دی ہوئی ہے, اللہ نے سانسیں دی ہوئی ہیں کہ آپ اور میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. تو توبہ کی مہلت سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس رمضان سے ایسا نکالے کہ میرا جو رجب کا اور شعبان کا مہینہ تھا, اس کے مقابلے میں میرا شوال کا مہینہ نیکیوں سے بھرپور ہو, اور میرے آنے والے زندگی کے مہینوں میں آپ کی فرما برداری پرسنٹیج میں دن بدن بڑھتی چلی جائے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, صحیح روایت آتی ہے, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ قوموں کو میرے سامنے, اللہ کے رسول نے کہا کہ مختلف قوموں کو میرے سامنے پریزنٹ کیا گیا, اور آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک ان سب کو میرے سامنے جو ہے, یعنی مجھے دکھایا گیا ان سب کو. رسول اللہ نے بتایا کہ یہ سب انسانیت میں نے دیکھی, اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری گرینڈ گیدرنگ کو ایک پلین ایریا کے اوپر جو تھا وہ جمع کیا ہوا تھا. اس کے بارے میں, اس حدیث کے بارے میں کچھ اسکالرس کا خیال ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہی خواب میں تھی. کچھ کا خیال ہے کہ یہ جو موقع ابن عباس سے مروی ہے یہ معراج کے موقع کا بات ہے, کہ جب اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا اس موقع پر آپ کو یہ دکھایا گیا. تو دونوں اوپینینس موجود ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تمام انسانیت کی گرینڈ گیدرنگ کو دکھایا گیا, یعنی روز محشر کا دن جو تھا وہ رسول اللہ کو دکھایا گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ واقعہ معراج جو ہے اس میں رسول اللہ کو نہ صرف ساتوں آسمان کا سفر کرایا گیا تھا بلکہ آپ کو جنت اور دوزخ کے بارے میں بھی انفارمیشن, اور جنتیوں اور دوزخیوں کے بارے میں بھی جو ان کی کریکٹرسٹکس ہیں وہ بھی بتا دی گئی تھیں, تاکہ آپ زمین پر جا کے اپنی امت کو یہ بات بتا دیں کہ کون کون سے احکامات ایسے ہیں جن پر عمل نہ کر کے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جنت سے محروم کر لیتا ہے, اور کون سے احکامات ایسے ہیں جن پر چل کے جبکہ اللہ نے منع کیا ہے انسان اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیتا ہے. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں نے انبیاء کو اور انسانیت کو کھڑے ہوئے دیکھا, اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہر نبی کے ساتھ اس کے فالوورز ہیں. اور جو حدیث کے الفاظ آتے ہیں اس میں آتا ہے کہ زیادہ تر انبیاء کے ساتھ, میجورٹی انبیاء کے ساتھ جو ان کے فالوورز تھے ان کی تعداد 10 سے کم تھی. کہتے ہیں کسی کے ساتھ جو فالوور تھے وہ 3 تھے, کسی کے ساتھ فالوور 4 تھے, کسی کے ساتھ 5 تھے, کسی کے ساتھ 9 تھے, میکسیمم 10 فالوورز تھے, اور کوئی ایسے بھی انبیاء تھے جن کو فالو کرنے والے کوئی بھی نہیں تھے. تو یہ جو بھی نمبر آف لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنے انبیاء کے ساتھ دیکھے جو ان کے فالوورز تھے, ان کے علاوہ رسول اللہ کہتے ہیں باقی ساری اس نبی کی قوم جہنم میں گرا دی گئی. جیسے جس نبی کے لیے آتا ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا ان کے ساتھ کوئی فالوور نہیں تھا, ان کی پوری قوم کو جہنم میں گرا دیا گیا, وہ اکیلے جو تھے وہ تن تنہا کھڑے ہوئے تھے, اس لیے کہ انہوں نے اپنی رسول کی بات نہیں مانی تھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کو دکھایا گیا, یعنی کس کو دکھایا گیا؟ مسلمان امت کو دکھایا گیا. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ آپ ہورائزن کے اوپر دیکھیے, یعنی سر اٹھا کر دیکھیے. تو آپ کو دکھایا گیا کہ پورے ہورائزن پر آپ کی امت, آپ کے فالوورز موجود ہیں. پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ اپنی دوسری طرف دیکھیے, دوسرے ہورائزن کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت جو تھی وہ موجود تھی. اور ان دونوں ہورائزنز کے بعد آپ کو مسلمانوں کی ہی ایک کیٹیگری دکھائی گئی جس کی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 بتائی, کہ آپ نے 70,000 کا ایک گروپ اپنے ان جو ہورائزن پر امت دیکھی تھی اس کے علاوہ دیکھا, یعنی مسلمانوں میں سے 70,000 کو الگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ بھی آپ کے امتی ہیں, اور جو آپ ہورائزن پر لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کے فالوورز ہیں. یہ جو 70,000 کا گروپ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمایا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نمبر بتا دیا گیا تھا. اور یہ کس وقت کی بات ہے؟ جس وقت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ آپ کے ان 70,000 فالوورز کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمایا جائے گا, وہ وقت قیامت کا جب کہ سچ مچ قیامت قائم ہوگی, ساری انسانیت کھڑی ہوگی, اور روز محشر کے لیے ہم نے پچھلے دنوں میں بھی احادیث دیکھی ہیں کہ اتنا زیادہ وہ انتظار کا لمحہ انسانوں کے لیے ٹارچر کرنے والا ہوگا کہ لوگ انتظار کریں گے کہ بس آپ اس سے سفارش کر دیں اور اس سے سفارش کر دیں کہ اللہ سے کہیں کہ بس روز محشر شروع کر دیں, حساب کتاب شروع کر دیں. وہ روز محشر جس کے لیے آتا ہے کہ لوگ خوف سے اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے, اور یہاں تک احادیث میں الفاظ آتے ہیں جس کا مفہوم آتا ہے کہ لوگوں کا پسینہ ان کے منہوں تک آ رہا ہوگا, اتنا زیادہ ان کو خوف کی وجہ سے ان کے اوپر جو کیفیت ہوگی, جو طبیعت ان کی ہوگی, اس وقت گھبرا رہی ہوگی. اسی طرح سے قرآن میں آتا ہے کہ یہ روز محشر وہ وقت ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا, لوگ جو ہیں وہ اپنے لوگوں کے بال جو ہیں وہ سفید ہو جائیں گے, گرے ہو جائیں گے. یہ وہ وقت ہوگا جس میں لوگ اپنا نام پکارے جانے کا انتظار کر رہے ہوں گے، لوگ الجبار کے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے، لوگ اللہ کے ظہور کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ اللہ اعلان کروائے اور روزے محشر قائم ہو جائے. ان سچویشن میں ایک گروپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا ہوگا، جن کی تعداد 70,000 رسول اللہ نے بتائی، کہ جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، یعنی اسپیشل ٹریٹمنٹ ان کو دیا جائے گا. اور احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کو جنت میں کب داخل کیا جائے گا. آپ نے کئی دفعہ احادیث میں سنا ہوگا کہ پوری انسانیت کو روزے محشر قائم ہونے کے بعد جب حساب کتاب شروع ہو جائے گا تو ایک پل سے گزارا جائے گا، ایک برج سے گزارا جائے گا. اس برج کے اوپر، جیسے آپ کو سورہ تحریم میں ملتا ہے کہ ہر ایک کی اپنے ایمان کے حساب سے، اپنے عمل کے حساب سے، اپنے کنوکشن کے حساب سے اپنی لائٹ ہوگی. ان 70,000 لوگوں کے لیے آتا ہے کہ یہ بھی اس برج سے گزریں گے، لیکن ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے، اور یہ بہت ہی سموتھلی، بہت ہی آرام سے اس برج کو کراس کر جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو آسانی سے جنت میں داخل فرما دے گا. ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، باقی لوگوں سے اس کے بعد فردر جو ہے وہ حساب کتاب کا معاملہ آئے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری امت اس وقت بلینز کے اندر ہے، تقریباً 1.7 بلین مسلمان اس وقت دنیا میں موجود ہیں. ہم جب 1.7 بلین میں یہ فگر دیکھتے ہیں 70,000 کا، تو یہ بہت چھوٹا سا نہیں لگتا؟ 70,000 کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا ہے. ایک گاؤں اگر ہو، جو آپ کے انٹیریئر میں گاؤں ہوتے ہیں، تو ایک گاؤں 70,000 لوگوں کا ہوتا ہے. تو جیسے مجھے اور آپ کو یہ تعداد کم لگ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تعداد کم لگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے رحمت رکھنے والے تھے، مودت رکھنے والے تھے، نرم دل تھے. اسی لیے آپ کے لیے آتا ہے کہ آپ نرم دل تھے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد کے اندر یہ الفاظ مزید آتے ہیں، کہ اللہ کے رسول نے اپنے رب سے کہا کہ میرے امت کے اس نمبر کو بڑھا دیجئے. آپ نے اللہ سے درخواست کی کہ ان 70,000 میں اضافہ کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فزادنی، اللہ نے اس کو بڑھا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا بڑھایا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کتنے ٹوٹل کتنے تھے پہلے؟ 70,000. اللہ تعالیٰ نے کہا ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک ہزار کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے. یعنی ہر ایک ہزار کے ساتھ تو تقریباً 4 ملین کا فگر بن جائے گا، 4,900,000 کا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، ہر ایک ہزار کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے، جن کو بغیر مشکل کے جنت میں داخل کیا جائے گا. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ امن سے اپنی قبروں سے نکلیں گے، فرشتے ان کے لیے سواریاں تیار کیے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کو محنت نہیں کرنی پڑے گی، فرشتے ان کے لیے سواریاں تیار کیے ہوں گے، اور ان کو امن کے ساتھ جو ہے وہ پہنچا دیا جائے گا جنت کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابھی اللہ تعالیٰ نے میری درخواست کے اوپر بات مکمل نہیں کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّي 3 handfuls فرام دا ہینڈ فل آف مائی لارڈ. یعنی مزید اللہ نے کہا کہ اللہ اپنے ہاتھوں میں سے 3 اور ہاتھ بھر بھر کے دے گا. اب اللہ کا ہاتھ بھرنا کیا ہے؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو مزید ایکسپلین نہیں کیا، آپ نے خاموشی فرمائی. یعنی ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے اس امت کے ٹوٹے پھوٹے اعمال کرنے والوں کو، کوشش کرنے والوں کو، یاد رکھیں جو کوشش کرتا ہے اور جو ایک دفعہ اس راستے پہ آ گیا، کوشش کرتا ہے پھر پاؤں پھسل جاتا ہے، کوشش کرتا ہے پھر گر جاتا ہے، کوشش کرتا ہے 10 قدم آگے جاتا ہے، ایک فرنٹ سے بیک لیش آتا ہے اور اس کے بعد 4 قدم اور پیچھے جاتا ہے، وہ پھر کھڑا ہوتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے پھر آگے جاتا ہے. یاد رکھیں اللہ کو ایسے لوگوں پر بہت پیار آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی توبہ کو دل سے قبول کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ میرا کوشش کر رہا ہے، اس نے زندگی میں مجھ سے امید نہیں چھوڑی، اس نے زندگی میں اپنے آپ کو نیکیوں سے دور نہیں کر لیا پرماننٹ بیسس پر. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّي، اللہ کے 3 handfuls میں سے 3 handfuls. تو اللہ عالم، اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کو آگے ایکسپلین نہیں کیا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر، یہ بتا کر اللہ کے رسول اپنے حجرے میں چلے گئے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں باتیں کرنے لگ گئے کہ یہ کون لوگ ہوں گے جو 70,000 شروع کے ہوں گے، اور اس کے بعد ہر ایک ہزار کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اور پھر اللہ کے تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ کے ہینڈ فل میں سے 3 handfuls ہوں گے. تو صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگ گئے. بعض نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ ہم لوگ ہوں، اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی دیکھا ہے, ہم نے آپ کے لیے قربانی دی ہے, ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا ہے, ہم نے آپ کے ساتھ فزیکلی قتال میں حصہ لیا ہے. بعض صحابہ نے کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہوں گے, ہم نہیں ہوں گے, شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ دائرہ اسلام میں ہی پیدا ہوئے, یعنی جنہوں نے جو بہت مسلم تھے, جنہوں نے آنکھ ہی مسلمان گھرانوں میں کھولی. تو صحابہ یہی ذکر کر رہے تھے, کسی نے کہا کہ نہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا ہوگا. تو آپس میں صحابہ ڈسکشنز کر رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے اور ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیا ڈسکس کر رہے ہو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم سمجھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یہ کون سے خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. بخاری کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل الجنۃ من امتی 70,000 بغیر حساب, اللہ تعالیٰ میری امت میں سے 70,000 کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا. ہم الذین, ان میں وہ لوگ ہوں گے, اور پھر آپ نے تین ان کی صفات بتائیں, لا یسترقون ولا یتطیرون وعلى ربهم یتوکلون. 70,000 لوگوں کی خوبیاں کیا ہوں گی؟ یسترقون, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کسی سے دم یا رقیہ نہیں کرائیں گے. دوسرا آپ نے کہا ویتطیرون, یہ بیڈ اومنز نہیں لیں گے. بیڈ اومنز کا مطلب کسی نمبر کو ان لکی نہیں سمجھیں گے, کسی رنگ کو مثال کے طور پر ان لکی نہیں سمجھیں گے, کسی اوکیزن کو, کسی دن کو منحوس نہیں سمجھیں گے, کسی مہینے کو منحوس نہیں سمجھیں گے. اور ہم مسلمانوں کا کیا کہنا کہ ہم سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں یہ کلچر بہت عام ہے, اگر پڑھے لکھے مسلمانوں نے کرنا چھوڑ دیا تو آپ کا ایک بڑا طبقہ جو آپ کا لوور مڈل کلاس سے لے کے جو ہے وہ ڈاؤن ٹروڈن طبقوں کے اندر آتا ہے, وہ سب سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ الگ ہے, اس وقت یقیناً وقت نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں, لیکن یہ دور جاہلیت کی ہی امینڈمنٹس تھے جو یہاں تک پہنچے اور مسلمان اب تک اس کو کرتے ہیں. دور جاہلیت کے ریمیننٹس ہیں جو یہاں تک آ رہے ہیں. دور جاہلیت میں عرب کے معاشرے میں سفر کا مہینہ جو تھا, سفر اصل میں صفر سے بنا ہے. صفر سے, صفر کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ زیرو. اس لیے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بعض لوگ سفر کے مہینے کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں. سنا ہے کبھی؟ اپنی ماسیوں سے پوچھے گا آپ کو بتائیں گے. سفر کے مہینے کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں. وہ خالی کا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو دور جاہلیت کے عرب تھے وہ اس مہینے میں لوٹ مار کے لیے نکل جایا کرتے تھے, کیونکہ اس سے آگے پیچھے جو تھے وہ حرمت والے مہینے ہوتے تھے, اس میں وہ لوٹ مار نہیں کر سکتے تھے. تو سفر کے مہینے میں وہ لوٹ مار کے لیے نکلا کرتے تھے. جب لوٹ مار کے لیے مرد نکلا کرتے تھے تو گھر خالی ہو جایا کرتے تھے, ایک وجہ یہ تھی. دوسرا, جب گھر خالی ہوتے تھے اور لوٹ مار کے لیے نکلتے تھے, جنگ و جدال کے لیے نکلتے تھے, تو جنگ و جدال میں تو قتل بھی ہوتے ہیں, تو لوگ مرتے بہت زیادہ تھے. جب لڑائیاں ہوتی تھیں آپس میں, ڈاکو بن کے لوٹا کرتے تھے, اس برابر سے مقابلہ ہوتا تھا, تو لوگوں کا انتقال ہوا کرتا تھا. جب لوگوں کا انتقال ہوا کرتا تھا اور واپس پیچھے لاشیں آیا کرتی تھیں, تو مردوں کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہتے تھے ہمارے گھر خالی ہو گئے. یہ اب تب سے چلا آ رہا ہے سفر کا مہینہ, جس کے اوپر نحوس ہونے کا, منحوس ہونے کا ٹائٹل لگا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ ان 70,000 میں وہ لوگ شامل ہوں گے جنہوں نے کبھی بیڈ اومنز نہیں لیے ہوں گے, جو تہمت جو ہیں وہ سپرسٹیشنز لینے والے نہیں ہوں گے, جن کے اندر وہم جو ہے وہ نہیں ہوگا, توہم پرستی جن کے اندر نہیں ہوگی, جو کسی وقت کو ان لکی یا کسی رنگ کو ان لکی یا کسی پتھر کو ان لکی نہیں سمجھیں گے. پتھروں کو بھی اپنے لیے ان لکی سمجھنا یہ بیڈ اومنز لینے کے برابر ہے. خواتین کہتی ہیں ہمیں فیروزہ سوٹ نہیں کرتا. فیروزہ سوٹ نہیں کرتا, کبھی کسی خاتون کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے ڈائمنڈ سوٹ نہیں کرتا؟ ڈائمنڈ بھی تو پتھر ہے, ڈائمنڈ کیا ہے؟ کبھی کوئی خاتون آپ کو یہ نہیں کہتی ہوئی ملیں گی مجھے ڈائمنڈ سوٹ نہیں کرتا, مجھے گولڈ سوٹ نہیں کرتا؟ کوئی خاتون آپ کو نہیں ملیں گی اس میٹل کو, گولڈ کو کہتے ہوئے مجھے جو ہے وہ گولڈ سوٹ نہیں کرتا, لہٰذا میری شادی کے موقع پہ میرے سسرال والے مجھے امیٹیشن دے دیں. کوئی بھی عورت آپ کو یہ کہتی ہوئی نہیں ملتی. یہ سب اصل میں پیچھے سے روٹس میں, کلچر میں وہ پیگن ریلیجن, وہ دور جاہلیت ہوتا ہے. تو یاد رکھیں, اگر آج کی زندگی میں رہتے ہوئے بھی ہم کسی دن کو, ہم کسی نمبر کو, ہم کسی وقت کو, ہم کسی مہینے کو, ہم کسی رنگ کو اگر منحوس سمجھتے ہیں, تو یاد رکھیں اس کی جڑ کے اندر کہیں نہ کہیں شرک موجود ہے, اور شرک اتنی ہی باریکی سے پینیٹریٹ کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو شرک نہیں کرتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا شرک کو پہچاننا بہت مشکل ہے, اس کو صرف وہ پہچان سکتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان کا فرقان فٹ ہوگا, ایمان کا کرائیٹیرین فٹ ہوگا, جو ایمان اپنے دل میں بھرپور رکھے گا. اور اللہ کے رسول نے مثال دی تھی کہ شرک کی مثال کیسے ہے, کہا اندھیری رات, پچ ڈارک, اور کالا پہاڑ, اور کالے پہاڑ کے اوپر کالی چیونٹی نظر آئے گی کسی کو؟ نہیں نظر آ سکتی نا. اللہ کے رسول نے کہا تھا شرک بھی اتنی ہی سوئفٹلی زندگیوں کے اندر پینیٹریٹ کرتا ہے. تو اتنا ہی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے, اتنا ہی زیادہ اپنا پروٹیکشن کرنے کی ضرورت ہے, اتنا ہی زیادہ قرآن اور احادیث سے جڑنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اور میں اپنا بچاؤ شرک سے کر سکیں. اور پھر یہ شرک الٹیمیٹلی انسان کو بیڈ اومنز کی طرف لے کر جاتا ہے. تیسری چیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, وہ اپنے اللہ پر پورا توکل کریں گے, پورا بھروسہ اللہ پر. ڈاکٹر اسرار ایک بات کہا کرتے تھے جو بہت ہی اپیلنگ بات لگتی ہے. وہ کہتے تھے کہ آپ کی جیب میں یا آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ اپنی آگے آنے والی 50 سال زندگی کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. آپ کے پاس آپ بڑے آرام سے گھر خرید سکتے ہیں, گاڑی خرید سکتے ہیں, آپ اپنے بچوں کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں, اور آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ کے پاس 50 سال زندگی آرام سے گزر جائے. تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے توکل اللہ پر نہیں ہے. توکل کس پر ہے؟ اس پیسے پر ہے. کہتے ہیں جیب میں پیسہ نہ ہو اور آپ کا پھر توکل اللہ پر ہو کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے, اس نے کہا ہے کہ اللہ نے تو ایک رینگنے والے کیڑے کا بھی رزق اپنے ذمہ لیا ہے, تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں, میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. وہ اللہ جو مجھ سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے, وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتا, وہ مجھے رزق سے دور نہیں کر سکتا, جو میرے نصیب کا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. یہ توکل کا لفظ سننے میں تو بڑا آسان لگتا ہے, لیکن پریکٹیکلٹی میں لانا اس کے لیے آپ کو بہت اسٹرانگ نروس چاہیے ہوتے ہیں. اسٹرانگ نروس, توکل اللہ. مثال کے طور پر کراچی جیسے شہر کے اندر الحمدللہ اب تو کافی کم ہو گیا سنیچنگ وغیرہ, لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ کہیں پر کوئی سنیچر جو ہے وہ آ گیا. کیا توکل نہیں ہے کہ اللہ میرے رزق حلال کو بچائے گا؟ ہم اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ کے سامنے کوئی سنیچر آ جائے تو فوراً اپنا بیگ پکڑا دیں. 90% سنیچرز کے پاس ٹی ٹی نہیں ہوتی ہے, وہ صرف آپ کو شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ٹی ٹی ہے. وہ شرٹ پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو شو کریں گے یا کریں گے. آپ اللہ کے بندوں سے پوچھیں, خاص طور پہ مردوں سے پوچھیں, مردوں کو زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے ایک ہاتھ مار کے اس سے کہا کہ کیا چاہیے, کیا لینا ہے, اور دھکا دے دیا پیچھے اور وہ بھاگ گیا. لیونگ ایگزامپلس آپ کو میں بتا رہی ہوں, یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں, آج بھی ہو رہا ہے. ایمان اور توکل ہونا چاہیے, جتنا آپ کا رزق حلال کا ہوگا اتنا اللہ اس کی حفاظت کرے گا, یہ حقیقت ہے. آپ اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو آزما کے دیکھ لیں, آپ کے رزق کے حلال کی حفاظت اللہ کرے گا. اور میں آئی ایم شیور آپ لوگوں میں سے ہر ایک کے پاس ایسی کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہوگی کہ آپ کی کوئی چیز کی قیمتی چیز ایسی کھوئی کہ پتہ نہیں چلا کہیں کہاں گئی, اور کچھ دن کے بعد آپ کو وہیں رکھی ہوئی مل گئی, ایسے جیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی تھی اور کسی نے لا کر رکھ دی. یہ رزق کے حلال کی حفاظت ہے جو اللہ فرماتا ہے, اور یہ توکل ہے. رزق کے حلال انسان کیوں کماتا ہے؟ اصل میں توکل کی وجہ سے, کہ یہ کم میرے لیے کفایت کر جائے گا, یہ رزق حلال میرے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ رزق حلال کا نہ ہونا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بیماریوں کا شکار ہیں, یہ رزق حلال کا نہ ہونا ہے کہ گھروں کے اندر سکون نہیں ہے, یہ رزق حلال کا نہ ہونا ہے کہ بیماریاں جو ہیں وہ نئی نئی پیدا ہو رہی ہیں, یہ رزق حلال کا نہ ہونا ہے کہ رشتوں کی قدر اور محبت اور چاشنی ختم ہو گئی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 خوبیاں بتائیں کہ وہ کسی سے دم نہیں کرائیں گے, بیڈ اومنز نہیں لیں گے, اور اللہ پر توکل کریں گے. بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو کسی سے دم نہیں کرائیں گے, رقیہ نہیں کرائیں گے, یہ اتنا جو جملہ ہے یہ شاید اس حدیث کے اندر ایڈیشن ہے. بعض اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایڈیشن ہے, بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس کا حصہ ہے. جو اسکالرس بتاتے ہیں کہ نہیں یہ اس حدیث کا حصہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ رقیہ کرنا یا دم کرنا منع نہیں ہے, کروانے کی بات ہو رہی ہے. انفیکٹ کروانا بھی گناہ نہیں ہے, یاد رکھیں. کسی سے رقیہ کروانا, کسی سے دم کرانا حرام نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کو اس کی مثال اسکالرس کیا دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا. لبید ابن عاصم تھا یہودی, جس نے اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا. اللہ کے رسول نے خود کسی سے نہیں کہا کہ مجھ پر دم کر دو یا مجھ پر رقیہ کر دو. اللہ کے رسول نے کسی انسان سے نہیں کہا, اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر رقیہ کیا, جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر سورہ فلک اور سورہ ناس کو پڑھ کر دم کیا. تو اس بیسس پر اسکالرس کہتے ہیں, نمبر 1, اللہ کے رسول نے کیونکہ کسی سے رقیہ کرنے کا نہیں کہا, اس لیے یہاں پر آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کیونکہ ان کا توکل بہت زیادہ ہوگا اللہ پر, تو یہ خود ہی رقیہ کریں گے, خود رقیہ پڑھیں گے, اس لیے کہ ان کو پتا ہوگا کہ اللہ کے کلام میں شفا ہے. یہ خود پڑھیں گے. اور رسول اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ آپ سورت پڑھنے کے بعد, مسنون دعائیں پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ پر بلو کریں اتنا کہ آپ کا جو اسپٹ ہے ہلکا سا وہ آپ کے ہاتھوں پر آئے اور اپنے جسم پر بھیر لیجئے. تو ایک, یہ لوگ جو ہیں خود دم کرنے والے ہوں گے, خود رکیہ کرنے والے ہوں گے, کسی سے کرائیں گے نہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے کسی انسان سے مدد نہیں مانگی. تو ایک, یہ لوگ جو ہیں خود دم کرنے والے ہوں گے, خود رکیہ کرنے والے ہوں گے, کسی سے کرائیں گے نہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے کسی انسان سے مدد نہیں مانگی. لیکن اگر کوئی آپ کو آفر کرتا ہے کہ دیکھیں آپ پر یہ بیماری ہے, میں آپ پر دم کر دوں, تو آپ اس کو منع نہ کریں, اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے رکیہ کیا تھا. صحیح, سمجھ آ گیا؟ تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر خوبی بتائی گئی ہے لا یسترقون کی, اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ خود جو ہیں کسی کے لیے, کسی کے پاس نہیں جائیں گے کہ ہم پر دم کر دیا جائے, خود ریگولر اپنی عبادات کریں گے اور اللہ سے اپنی پروٹیکشن کے لیے دعا کریں گے, اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھیں گے اور اللہ ہی پر ان کا پورے کا پورا توکل ہوگا. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا. اللہم جعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام لوگوں میں شامل فرمائے. یقیناً ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ہمارا جج بنے, اللہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ انصاف کا معاملہ کرے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ کرے, اس لیے کہ جس کی غلطی پر اللہ نے ہاتھ رکھ کر پوچھ لیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر غلطیاں کیسی ہوں گی, ویڈیو فوٹیج کے ساتھ ہوں گی. یہ معلوم ہے نا آپ کو, قرآن کی آیات میں آتا ہے مفہوم کہ وہاں پر انسانوں کے اعمال ان کے ویڈیو فوٹیج کے ساتھ ان کے سامنے پریزنٹ کیے جائیں گے. میں اور آپ جھوٹ نہیں بول سکیں گے کہ نہیں اللہ میں نے تو یہ نہیں کیا تھا, فرشتے نے غلط لکھ لیا ہے, میں تو یہ نہیں کر رہی تھی, میں تو یہ کر رہی تھی. یاد رکھیں فرشتہ کیا نوٹ کرتا ہے, آپ کے اور میرے اعمال جیسے ہوتے ہیں ایز اٹ از. نیتوں کا حال فرشتے نہیں جانتے, نیتوں کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب میرے اور آپ کے اعمال کو اور ان نیتوں کو میچ کیا جائے گا. چاہے کوئی بہت زیادہ نمازی پرہیزگار ہو, چاہے کوئی بہت زیادہ نوافل اور تہجد پڑھنے والا ہو, اللہ اس کی نیت کو قیامت کے دن اس کی ان نیکیوں کے ساتھ میچ کرے گا کہ اس کا اعمال جو تھے یہ خالصتاً اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے تھے, یا اس میں دکھاوا تھا, یا اس کے اندر شو آف تھا. تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کتاب کا دائیں ہاتھ میں مل جانا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا نہیں. اللہ کو کتاب اپنی پریزنٹ کرنی ہوگی. مثال کے طور پہ اگر آپ اسٹوڈنٹ اور بچوں کو دیکھیں تو کبھی کبھی بچپن میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے پیپر سالو کر کے ٹیچر کو دیا اور ٹیچر نے وہیں کھڑے ہو کر اس کو چیک کرنا شروع کر دیا, تو آپ کو کیا حال ہوتا تھا؟ بچوں کو اندازہ ہوگا ٹیچر کا ریڈ پین پیپر کے قریب آ رہا ہے اور آپ کانپ رہی ہیں, ٹیچر بیچاری صرف پین لے کر آ رہی ہے, اور جہاں ٹیچر نے یوں کچھ کرنے کی کوشش کی آپ لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کا بی پی لو ہو رہا ہے. تو اب امیجن کریں ایک دنیا کے ٹیچر کا اتنا خوف ہمیں ہوتا ہے. اللہ رب العزت جس کے سامنے میرے اور آپ کے اعمال پریزنٹ کیے جائیں گے, اگر اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ بتاؤ یہ کام کیوں کیا تھا, تو سوچیں ہماری نروسنیس کا کیا حال ہوگا, کیا ہمارا حال اس وقت ہوگا. بعض اسکالرز نے لکھا ہے بہت پیاری بات, کہتے ہیں کہ جن کے نامہ اعمال کو ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, فرشتوں سے کہا جائے گا ان کی کتاب کھولو, اور وہ ایک صفحے فرشتے کھولیں گے اللہ کہے گا آگے بڑھو, پھر ایک صفحہ کھولیں گے اللہ کہے گا آگے بڑھو. وہ انسان جس کی کتاب ہوگی وہ ڈر رہا ہوگا کہ کہیں ہاتھ رکھ کے مجھ سے پوچھ نہ لیا جائے. تو یہ ہے ایزی آڈٹ کہ فرشتے سے کہا جائے گا کتاب کھولو آگے بڑھو, اچھا آگے بڑھو, اچھا آگے بڑھو. اگر کہیں رک کر پوچھ لیا گیا بس تب شامت ہے, نہیں پوچھا ایزی آڈٹ ہو گیا تو نکل گئے. سورہ انشقاق میں آتا ہے آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 9 میں, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. سورہ انشقاق کی آیت ہے کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کا ایزی آڈٹ ہوگا, یعنی اس کی اسپیشل چیکنگ اب نہیں ہوگی, اب انسان جو ہے وہ آرام سے اس گیٹ سے نکل جائے گا اور اسے کہا جائے گا موو آن, آگے بڑھ جاؤ, نیکسٹ دوسرے کی باری آئے گی. اور پھر قرآن کے اندر یہ بہت ہی پیارا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جس انسان کو کہا جائے گا موو آن, نکل جاؤ, تمہارا حساب کتاب ہو گیا, دائیں ہاتھ میں کتاب آئی تھی, آسان حساب ہوا, فرشتوں نے صفحے دیکھے, اللہ نے کہیں رکنے کا نہیں کہا, اللہ نے کتاب بند کروا دی, اس کی کتاب اس کے ہاتھ میں پکڑائی. سورہ انشقاق کی آیت نمبر 9 میں آتا ہے, وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, جی اپنی کتاب لے کر خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف جائے گا. اور کیا کہے گا؟ الحاقہ کے اندر آیت نمبر 19 میں آتا ہے, سب سے کہے گا آؤ میری کتاب پڑھو, ہم اقرأوا کتابیہ, دیکھو میں پاس ہو گیا, دیکھو میں نے گریجویٹ کر لیا. جب آپ کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے, ہم سب اپنے اپنے رزلٹ کو जाके अपने पास्ट में सोच लें और बच्चे सोच लें, जब आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, अगर आप में से अभी भी कोई स्टूडेंट हो, जब आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है तो आप अपना रिजल्ट कैसे पकड़ते हैं? अगर ये आपका रिजल्ट है तो आप इसको यूं पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं ताकि सबको नजर आए। और अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो आप रोल करके बैग में डालते हैं और उसको फौरन ले जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो जब अच्छा रिजल्ट, बल्कि बाज़ दफ़ा तो बहुत मज़े की बातें भी होती हैं। अगर आपने छोटे बच्चों से, या अपना बचपन याद कर लें, अगर आपने छोटे बच्चों को कभी डील किया हो, जब उनका पेपर फुल मार्क्स का होता है तो वो गुजरते गुजरते फ्रेंड्स के पास से पेपर गिरा देते हैं, ओह सॉरी गिर गया, ताकि बाकी आसपास के बच्चे भी जो हैं वो देख लेंगे इनके फुल नंबर इसके आए। अच्छा रिजल्ट आता है ना, तो इंसान की फितरत है, इंसान एग्जिबिट करना चाहता है, इंसान अपनी खूबियों को बताना चाहता है, इंसान अपने क्रेडिट शो करना चाहता है, ये इंसान की फितरत में है। अब आपका और मेरा काम क्या है? ये जो अल्लाह ने आपकी और मेरे अंदर एग्जिबिशन की खूबी रखी है कि मैं और आप अपने आप को, अपनी नेकियों को एग्जिबिट करें, ये काम करने के लिए दुनिया नहीं है। अपनी नेकियों को जाहिर करने के लिए दुनिया नहीं है, क्या है? आखिरत है, आखिरत के लिए संभाल कर रखें। इसीलिए जन्नतियों के लिए आता है कि जन्नती जब अदन में इकट्ठे कर दिए जाएंगे, गार्डन ऑफ ईडन में इकट्ठे कर दिए जाएंगे, तो वो एक दूसरे को बताएंगे कि देखो हम ये किया करते थे, तुम भी ये किया करते थे, देखो हम नमाज पढ़ा करते थे, देखो हम रोजे रखा करते थे, देखो हमने कितनी मुश्किल से अपने ऊपर कंट्रोल किया था और हमने उस जगह जाने को अपने आप से रोक लिया था, अल्लाह कितना गफूर रहीम है, अल्लाह ने उसके बदले हमें जन्नत दे दी, देखो हमने अपनी नींद की कुर्बानी दी थी, देखो हम रमज़ान में दोपहर में सोए नहीं थे मिसाल के तौर पर, कुरान की क्लास में आके बैठ गए थे। तो एग्जिबिट करने की जगह आखिरत है, ये नहीं है, दुनिया नहीं है। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आपको और मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, आपने फरमाया इन्नहु मनसुइला यौमल क़ियामति, जिससे क़यामत के दिन सवाल कर लिया गया फ़कद हलका, बस अब उसकी हलाकत है, अब उसकी शामत है। तो कसरत के साथ दुआ किया करें, अल्लाहुम्मा हसिबनी हिसाबन यसीरा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह दुआ फजर के बाद 7 मरतबा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार सिखाई है, और उसके साथ साथ अल्लाहुम्मा हसिबनी हिसाबन यसीरा भी पढ़ा करें कि अल्लाह हमारे लिए असाब को हिसान आसान जो है वो कर दे, ताकि हमारा आमाल जो है वो जो हम यहाँ जमा कर रहे हैं वो आखिरत में निकल भी आए। याद रखें, हम में से कोई भी अपनी नेकियों की बेसिस पर जन्नत में नहीं जा सकता, ये तो हकीकत है। हमारी हम में से कोई भी अपनी नेकियों की बेसिस पर जन्नत में नहीं जाएगा, किस वजह से जाएगा? अल्लाह की रहमत की वजह से। इवन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात बताई तो सहाबा ने रसूल अल्लाह से पूछा, रसूल अल्लाह आप भी? आपने फरमाया हाँ मैं भी, अल्लाह की रहमत से सिर्फ जन्नत में जाऊँगा। तो अल्लाह की रहमत को अपने ऊपर महसूस करें, और ये जो अल्लाह ने मुझे और आपको ज़िंदगी की नेमत दी है इसमें बेहतरीन कोशिश करें कि मैं अल्लाह की बंदी बन जाऊँ। याद रखें, हम जो कहते हैं ना अल्लाह गफूर और रहीम है, अल्लाह गफूर और रहीम है उसके लिए जो उसके रास्ते पर दौड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, अल्लाह उसके लिए गफूर और रहीम है। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 153 में आता है वल्लदीना अमिलुस्सैयात, और वो लोग जिन्होंने बुराइयाँ की थीं, थुम्मा ताबू, फिर उन्होंने क्या किया? तौबा कर ली, यानी उनको रिग्रेट हुआ, उनको नदामत हुई, वो अल्लाह की तरफ पलटे। जब अल्लाह की तरफ पलटे मिन बादिहा, इसके बाद उन्होंने क्या किया? वह आमनू, ईमान ले आए, वह इन रब्बा का मिन बादी हा लगफूर रहीम। जब उन्होंने तौबा की और फिर ईमान ले आए, ईमान लाने के बाद इसका नेसेसरी रिजल्ट क्या होता है? अमल सौले, ईमान लाए, अपना ईमान रिवाइव किया और उसके बाद अमल ठीक कर लिया, इन न बादी हा लगफूर रहीम। अब इसके बाद अल्लाह उनके लिए माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। तो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह अपनी शान रहीमी के साथ हमारे लिए मौजूद रहे तो गुनाहों के ऊपर तौबा करें, और अपनी ज़िंदगी में किसी भी गुनाह को लाइफस्टाइल के तौर पर शामिल ना करें। कभी भी ये ना सोचें कि एक ही तो गुनाह है जो मेरी ज़िंदगी में शामिल है, इतनी नेकियां भी तो करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, रोज़ा रखती हूँ, सदका करती हूँ, ज़कात देती हूँ, एक गुनाह है, कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ कर देगा। स्कॉलर्स कहते हैं कि कभी एक गुनाह को भी हल्का ना समझें, इसलिए कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 81 में कहा है बला, क्यों नहीं, मन कसबा सही अतन, जिस किसी ने एक बुराई कमाई, सही अतन सिंगुलर आया, आप सही आत पढ़ती हैं ना कुरान में, अभी सूरह आराफ की आयत में आया था सही आत, वो जमा था, सही अतन वाहिद है, सिंगुलर है, मन कसबा सही अतन, जिसने एक गुनाह किया, ایک برائی کی، وہ احاطت بھی خطیعتہ، اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا. گھیر لیا کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لائف سپین میں شامل رہی، اس کی زندگی کا حصہ رہی، لائف سٹائل کے طور پر، عادت کے طور پر ہیبیچولی گناہ کرتا رہا، ہیبیچولی اس عادت کو اپنے ساتھ رکھا. تو اس آیت میں آگے کہا گیا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ آگ کے ساتھی ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کون تھا یہ؟ ایک گناہ کرنے والا، وہ جس نے ایک برائی کی، وہ جس میں ایک پرابلم تھی، وہ جس میں ایک ایڈکشن تھی. ہو سکتا ہے وہ ایک ایڈکشن میوزک کی ہو، ہو سکتا ہے وہ ایک ایڈکشن موویز کی ہو سکتا ہے وہ ایک ایڈکشن غصے کی ہو سکتا ہے وہ ایک ایڈکشن جو ہے وہ وقت پر یا نمازوں کو ڈیلے کرنے کی یا نمازیں قضا کرنے کی ہو، یا ہو سکتا ہے وہ ایک ایڈکشن نیل پالش لگا کر نماز پڑھنے کی ہو. کیا نیل پالش لگا کر نماز پڑھی جاتی ہے؟ الحمدللہ اگر آپ سب کو معلوم ہے. دیکھیں نماز کے لیے کیا شرط ہے؟ وضو. وضو کے لیے کیا شرط ہے؟ طہارت. وضو کے لیے طہارت شرط ہے، یعنی کہ آپ کا پاک ہونا شرط ہے، اور نماز کے لیے وضو شرط ہے. اگر آپ پاک نہیں ہیں اس کا مطلب ہے آپ کا وضو نہیں ہو سکتا، چاہے آپ جتنے بھی اپنے اوپر سے سپرفیشل ریچولز کرتی رہیں. اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کی نماز ویلڈ نہیں ہے، آپ کی نماز نہیں ہوگی. خواتین لاعلمی کی وجہ سے، اور میں یہی سمجھتی ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ خوشگمانی کا معاملہ رکھو، مجھے یہ لگتا ہے کہ لاعلمی کی وجہ سے، پراپر نالج نہ ہونے کی وجہ سے خواتین نیل پالش کے اندر ہی نماز پڑھتی رہتی ہیں. نیل پالش کے اندر نماز نہیں ہوتی ہے، یہ بات لکھ لیں. جیسے عورت کی نماز پتلے دوپٹے میں نہیں ہوتی، مثال کے طور پہ جو دوپٹہ میں نے اوڑا ہوا ہے اس کے اندر، یہ تو خیر پھر بھی تھوڑا سا موٹا ہے، لیکن اس پہ بھی پتلے دوپٹے میں نماز نہیں ہوتی. حضرت عائشہ سے صحیح روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بالغ ہونے کے بعد عورت کی نماز اس کی موٹے دوپٹے، موٹی چادر میں ہوتی ہے. اپنی ایک نماز کا دوپٹہ الگ رکھیں. یوزلی ہم دن میں شفون کے دوپٹے اوڑھتے ہیں، شفون کے دوپٹوں میں اور گنزا کے دوپٹوں میں خواتین چنری کے دوپٹوں میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے. چنری کے دوپٹے میں نماز پڑھی جاتی ہے، پیچھے سارے بال کھلے ہوئے، آدھا سر کھلا ہوا ہے، گردن بھی کھلی ہوئی ہے. پھر اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے. لا علمی ہے، اچھا گمان رکھیں خواتین سے، ان کو علم نہیں ہے، بتانے کی ضرورت ہے. کون بتائے گا؟ آپ اور میں بتائیں گے. جن کو علم ہے وہ بتائیں گے. بنی اسرائیلیوں کی طرح جنہوں نے اپنی کتاب کا علم چھپا چھپا کر رکھا، بنی اسرائیلیوں کی طرح اپنا علم چھپا کر مت رکھیں، اس کو پھیلائیں. آپ کو بتایا علم وہ خزانہ ہے جو آگے پھیلانے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. چنری کے دوپٹے میں، اورگنزا کے دوپٹے میں، شفون کے دوپٹے میں، جارجٹ کے دوپٹے میں، چائنا سلک کے دوپٹے میں نماز نہیں ہوتی. چائنا سلک کا دوپٹہ خواتین لپیٹ لیتی ہیں، اس کے بعد جب سجدے میں جاتی ہیں پورا دوپٹہ زمین پہ، پنکھے چل رہے ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ ہوا ہے، ایک دفعہ تو میرے ساتھ بھی ہوا، اس لیے کہ جب مجھے بھی نہیں معلوم تھا تو میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہی چائنا سلک کا دوپٹہ، وہ نئی نئی شادی ہوئی ہوئی ہے، سب چائنا سلک کے دوپٹے، دوپٹہ اسی کو لپیٹ لیا، بڑی بھی حجن بن گئے. اور ادھر سجدے میں گئے اور پتہ چلا پورا دوپٹہ جو ہے وہ زمین پہ، اب اس کو لپیٹ رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم اسے کیسے ریپ کریں اور کیا کریں. موٹے دوپٹے میں نماز ہوتی ہے. ایک اپنا دوپٹہ رکھیں نماز کے لیے الگ سے، اور آپ کی باڈی کو کور کریں. نماز کے لیے شرط یہ نہیں ہے کہ آپ کا یہ چیز اتنا پورشن بس کور ہو جائے، آپ کی پوری باڈی کور ہونی چاہیے. تو ایک اتنا دوپٹہ جو کم سے کم آپ کی تھائیز تک آ رہا ہو، اتنی چادر، موٹی چادر، کاٹن کی ہے، لان کی ہے، مختلف چادریں آپ بنا سکتی ہیں، ایک نماز کا دوپٹہ الگ رکھیں. اور اگر آپ باہر آنے جانے میں ابھی اپنے حجاب کا خیال نہیں رکھ رہی، جو کہ آپ کو فیوچر میں رکھنا ہے انشاءاللہ، اور مجھے اچھا گمان ہے آپ سب سے کہ آپ لوگ انشاءاللہ ایک دفعہ قرآن سے گزر گئی ہیں، آپ اپنے اس پروٹوکول پر وقت کے ساتھ ساتھ آئیں گی، اللہ آپ کا دل کھولے گا. اس لیے کہ جیسے اللہ اپنے بندوں سے نا امید نہیں ہوتا، اللہ نے ہمیں بھی یہ حکم دیا ہے کہ ہم بھی اللہ کے بندوں سے نا امید نہ ہوں. تو اگر جب تک آپ اپنا پراپر پروٹوکول فالو نہیں کر رہے ہیں، باہر آنے جانے والا، نماز فرض عبادت ہے. میں بے حجاب ہو کر ایک غلطی کر رہی ہوں، میں نماز کو انویلڈ کر کے ایک اور غلطی کروں؟ جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں، جہاں جائیں اپنا نماز کی چادر اپنے ساتھ رکھیں. اور دیکھیں مسلمان عورت آٹومیٹیکلی جب پانچ وقت نماز پڑھنے والی ہوتی ہے تو اس کا لباس ساتر ہو ہی جاتا ہے. اگر میری آستینیں یہاں تک آ رہی ہیں اور میرا دوپٹہ صرف یہاں تک آ رہا ہے، میری یہ پوری چیز کھلی ہوئی ہے اور میں نماز پڑھنے بیٹھ جاؤں گی، میری نماز ویلڈ نہیں ہے. یہ بات معلوم ہے؟ آپ کا یہ پورا رسٹ کور ہونا چاہیے آپ کی نماز کے اندر. اور یہ ریچولز ہیں دین کے، اور ہر مذہب کے اندر دین کے ریچولز کو کم سے کم مذاق نہیں بنایا جاتا. بیسک عبادات فاؤنڈیشن ہے آپ کی دین کی، اس کے اوپر بیسک عبادات آپ کی دین کی عمارت کھڑی ہے. اس کے اوپر نیل پالش لگا کر وضو نہیں ہوتا، اور اگر آپ نے نیل پالش لگا کر وضو کر کے نماز پڑھنے آپ کھڑی ہو گئیں، آپ کی نماز انویلڈ ہے. پچھلے دنوں بہت ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی تھی امپرمیبل قسم کی، کوئی پرمیبل نیل پالش کی، کہ جی وہ نیل پالش جو ہے وہ آکسیجنیٹڈ ہے اور اس میں پانی چلا جاتا ہے اندر. دو چیزیں، ایک تو یہ کہ وہ کسی مسلمان نے نہیں بنائی، مجھے نہیں معلوم اس کے بنانے والے، شاید وہ سوئٹزرلینڈ کی کمپنی تھی جس کی نیل پالش بہت زیادہ جو تھی وہ انٹرنیٹ پر اویلیبل تھی، اور اس کو مسلم نیل پالش کہہ کر جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے آگے پروموٹ کیا تھا. مسلمان اس کے بنانے والے نہیں تھے. یاد رکھیں، مجھے نہیں پتا اس کے انگریڈینٹس میں کیا تھا، اس لیے کہ میں اس کی کیمیکل کمپوزیشن نہیں جانتی. آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان عورت کو مہندی لگانے کی اجازت ہے، ہے نا، کہ اجازت ہے نا. اگر آپ اپنے ناخن پر مہندی لگاتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ناخن سے اس کا رنگ پینیٹریٹ کر جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، ناخن سے مہندی کا رنگ پینیٹریٹ کر گیا، ویلڈ ہے، الحمدللہ اس کی اجازت ہے، عورت کی جائز زینت ہے، عورت لگا سکتی ہے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے، آپ کا وضو بھی ہوگا اور آپ جب چاہیں اس کو لگائیں. لیکن جو نیل پالش آپ لگا رہی ہیں اور جس کے لیے کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ پرمیبل ہے، یہ پینیٹریٹ کر جاتی ہے، جسٹ اے کلر، وہ کلر آپ کا ریموور سے اتر جاتا ہے، اتر جاتا تھا، لگا کے دیکھی آپ لوگوں نے، میں نے لگا کر دیکھی تھی، ریموور سے اتر رہا تھا آرام سے. اس کا مطلب ہے پرمیٹ نہیں کر رہا نیل کے اندر، نمبر ون. نمبر ٹو، اگر کسی لیول کا کیمیکل کمپوزیشن اس کا ایسا ہے کہ اس کے اندر پانی اتنا جا رہا ہے کہ آپ کا نیچے کا ناخن ڈیمپ ہو رہا ہے، صرف نم ہو رہا ہے، چانسز ہیں نا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آکسیجنیٹڈ ہے، یعنی اس میں سے پانی پینیٹریٹ کر سکتا ہے. اگر اس میں سے پانی پینیٹریٹ کر رہا ہے صرف اتنا کہ آپ کا ناخن ڈیمپ ہو رہا ہے، تو آپ کے ناخن کی ڈیمپنس آپ کے وضو کی ویلیڈیٹی نہیں ہے. پانی کا فلو کرنا ان اعضاء کے اوپر سے جو کہ وضو کے فرائض میں آتے ہیں، یہ ضروری ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم اچھا گمان کر رہے ہیں، جی آکسیجنیٹڈ نیل پالش ہوگی ہم نے لگائی اور اپنی نمازیں پڑھی، ایسی نیل پالش کے شوق کا کیا فائدہ کہ ہم اپنی نمازیں ضائع کرتے رہیں. تو جس چیز کے بارے میں کنفرمیشن نہ ہو اس کے لیے اپنی عبادات کو ضائع نہ کریں. تو بہتر ہے کہ ہم اپنے اندر اس اویئرنیس کو لے کر آئیں. آپ کو نیل پالش لگانے کا شوق ہے، اللہ تعالیٰ جو آپ کو آف ڈیز دیتے ہیں اس میں نیل پالش لگائیں، آپ دن میں چار دفعہ لگائیں، آپ تو پیل آف والی نیل پالش آ گئی ہے آپ کو. اگر آپ پاک بھی ہیں اور آپ نمازیں پڑھ بھی نہیں ہیں، بچیاں لگا لیتی ہیں نا پیل آف والی نیل پالش، بچیوں نے لگائی فجر کے بعد مثال کے طور پہ، ظہر کی نماز سے پہلے اتار دی، وہ تو آپ اسٹیکر کی طرح اتر جاتی ہے آرام سے. اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی ظہر کی، پھر لگا لیں اثر کی مغرب کے وضو سے پہلے، پھر اتار دیں. لیکن اس نیل پالش کے اندر آپ کا وضو نہیں ہو سکتا، اس چیز کا خیال رکھیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اتنی بڑی بات نہیں ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، یہ خطرناک حد تک مجھے اور آپ کو جہنم میں لے جانے والے اعمال بن سکتے ہیں. کیئرفل رہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جن کو ہم بینائن سمجھتے ہیں وہ گناہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم بہت نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ ہماری اس پر پکڑ نہیں کرے گا. قرآن کی آیت اس بات پر اسکالرس کہتے ہیں دلیل ہے کہ ایک بھی گناہ زندگی میں لائف سٹائل کے طور پر شامل ہوگا تو وہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، اور جہنم جس کے لیے کہا گیا ہم فیھا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب امیجن تو کریں، ایک گناہ زندگی میں لائف سٹائل کے طور پر تھا اور مجھے اس حالت میں موت آ گئی، کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے توبہ کر کے اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کا. تو پھر ہم کیوں نہیں آج اللہ کی طرف پلٹیں، کیوں اپنی غلطیوں پر ہم اللہ سے معافی نہ مانگیں؟ اصل چیز یہی چیز ہے، ریگریٹ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور خاص طور پر اپنے بچوں کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، اللہ کی طرف پلٹنے کی عادت کو ڈیولپ کرنا شروع کریں. اس آج کی یوتھ سے الحمدللہ بہت سے لوگوں کو بہت امیدیں ہیں، اس مسلمان امت کی یوتھ کے اندر بہت پوٹینشیل موجود ہے، اور اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر یوتھ پرسنٹیج میں بہت زیادہ ہے. پاکستان کے اندر 60% آبادی، مور دین 60% آبادی نوجوانوں کی ہے، مور دین 60%. آپ سوچیں اللہ نے کتنا بڑا خزانہ اس امت کو، اس ملک کو دیا ہوا ہے، اس امت کی اس یوتھ کو ہارنیس کریں، اور ماں اپنی اولاد کو ٹرین کرنا شروع کرے. دیکھیں ہم اسلامک کلاسز میں بچوں کو بھیج کے اپنی ذمہ داری سے فارغ نہ ہوں، اسلامک کلاسز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، بھیجیں ضرور، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں ہونے کی حیثیت سے میں اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں. اسلامک کلاسز میں بھیج کے اپنی ذمہ داری سے فارغ نہ ہو. اس لیے کہ اگر میں نے یہ سمجھا کہ میں نے اپنے بچوں کو اسلامک کلاسز میں بھیجنا شروع کر دیا اور میری ذمہ داری ختم, اب یہ پکے مومن اور پکی مومنہ بن کے وہاں سے نکلیں گی. تو یاد رکھیں, اللہ اس ٹیچر سے سوال نہیں کرے گا جتنا سوال اللہ مجھ سے کرے گا ماں ہونے کی حیثیت سے کہ میں نے ان کو دین کتنا سکھایا. اپنے بچوں کو وقت کی اہمیت سکھائیں سب سے پہلی چیز. اور جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں, کیسے بچے 4 گھنٹے 5 گھنٹے گیمز کھیل سکتے ہیں؟ کیسے بچے دن کے 8-8 گھنٹے سیزنز دیکھنے پر, کون سے سیزنز؟ موسم. کون سے موسم؟ ٹی وی شوز کے سیزنز دیکھنے پر لگا سکتے ہیں. کیسے بچے اتنا وقت ضائع کر سکتے ہیں؟ آپ سوچیں. اپنے بچوں کو سکھائیں ہولڈ یور سیلف فار دا ہائر اسٹینڈرڈس. یہ چیز اپنے بچوں کو سکھائیں. اپنے بچوں کو سیلف کنٹرول سکھائیں. ہم اپنے بچوں کی ادھر ان کے منہ سے خواہش ہوتی ہے اور ہم پورا کر دیتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کے اندر سیلف کنٹرول نہیں آ رہا. اور یہ کام آپ نے اپنے بچوں کے اندر خود انکلکیٹ کرنا ہے. اور جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں وہ اس چیز کو اپنے اوپر خود امپلیمنٹ کریں کہ ان کو وقت کی اہمیت سمجھنی ہے. کیا اس وقت کا مجھے اللہ کو جواب دینا ہے؟ جو اللہ نے مجھے جوانی کی شکل میں اور صحت کی شکل میں اور فرصت کی شکل میں دیا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کا کثرت کے ساتھ ناشکری اور کفر کیا جاتا ہے, ان میں سے ایک ہے صحت اور دوسرا ہے وقت. وقت کتنا ہم ضائع کرتے ہیں, سارا دن میں ہم کتنا پروڈکٹیو ہوتے ہیں اور کتنا ہم بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے. ایک تو یہ جو بور ہونے کی ٹرم ہے, یہ جو ایجاد ہو گئی, بور ہو رہے ہیں اور بور نہیں ہو رہے, اب 4-4 گھنٹے بور ہوتے جا رہے ہیں, بس بور ہوئے جا رہے ہیں, بور ہوئے جا رہے ہیں. بچوں کو پازیٹیو انرجی ڈائیورٹ کرنے والا بنائیں, ان کو آپشنس دیں, ان سے بات کریں, ان کو اہمیت بتائیں اور ان کو کہیں کہ یہ میں تمہیں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ تم اپنا وقت ضائع نہ کرو, کہ تم میری بات مانو. ان کو بتائیں دس از اے ڈیمانڈ آف یور کلمہ. ان کو اس مسلمان ہونے کی اہمیت واضح کریں, یہ اصل چیز ہے جو ان کے اللہ کی طرف جوڑے گی. ان کو سمجھائیں کہ تمہیں دین کو سمجھنا ہے. مثال کے طور پہ یہاں جتنے بچے بیٹھے ہیں اور جن کو دین کی جتنی سمجھ آ گئی, جتنی فاتحہ کی سمجھ آ گئی, آپ کو دین سمجھ کے اپنی فرینڈس کو اس چیز تک پروموٹ کرنا ہے. دیکھیں, میں آپ کی فرینڈس تک نہیں پہنچ سکتی نا, مجھے تو نہیں پتا آپ کی فرینڈس کون ہیں. میرے ساتھ تو آپ کی فرینڈس آ کے نہیں بیٹھیں گی, آپ کے ساتھ ہینگ آؤٹ کریں گی, آپ کے ساتھ بیٹھیں گی, آپ ان کو ٹرین کریں گی, آپ ان کو 2 باتیں بتائیں گی. اور بتانے کے لیے, دعوت دینے کے لیے کوئی لمبا سا لیکچر نہیں پریپیئر کرنا ہوتا کہ پہلے میں 6 گھنٹے بیٹھ کے 1 گھنٹے کا لیکچر پریپیئر کروں گی, پھر میں اپنی فرینڈس کو اپنے گھر بلاؤں گی, پھر میں مائک سیٹ کروں گی, پھر میں اپنے سامنے ٹیبل رکھوں گی, پھر میں کہوں گی اب آپ سب میری بات سنیے. یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ جس وقت یونیورسٹی میں ہیں, آپ جس وقت اسکول میں, آپ جس وقت بریک ٹائم میں, آپ جس وقت فری پیریڈ میں ہیں, آپ جس وقت اپنے ساتھ کار پول کر کے ایک دوسرے کے ساتھ یہاں سے وہاں جا رہی ہیں, آپ کو ایک جملہ کہنا کافی ہے. دعوت کے لیے, انوائٹ کرنے کے لیے, دین کا پیغام دینے کے لیے ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے. کسی کو دین کی طرف انوائٹ کرنے کے لیے, کسی کو اللہ کی اکنالجمنٹ دینے کے لیے فلائرز کی ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی کریکٹر کی ضرورت ہوتی ہے, جتنی اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے, جتنی محبت کی ضرورت ہوتی ہے, جتنی ایموشنل بانڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے, جتنی خیر خواہی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو محبت کھینچتی ہے اللہ کے کلام کی طرف. آپ اور میں ایک دوسرے کو کتنا جانتے ہیں؟ ہم ہارڈلی. آپ میں سے بہت چند لوگوں کو میں جانتی ہوں, باقی سب تو شاید میرے لیے نئے چہرے ہیں. لیکن ہم روز یہاں پر آ کے الحمدللہ بیٹھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں آپ کے لیے محبت ڈال دی ہے اور آپ کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دی ہے. یہ اصل میں محبت کس کی وجہ سے آئی ہے؟ یہ اللہ کے کلام کی وجہ سے آئی ہے. یہ اس کلام کی خوبصورتی ہے جو آپ اور میں محسوس کر رہے ہیں. تو کنسرنڈ مسلمان بننے کی ضرورت ہے. اپنی ذمہ داری محسوس کریں. یہ رمضان بھی ہمارے ہاتھ سے سلپ نہ کر جائے اور ہم ویسے ہی ریچول مسلمان ہو کہ ہمیں رمضان سنڈروم ہوتا ہے, ہم رمضان میں تراوی پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, قرآن سنتے ہیں اور اس کے بعد عید کا چاند نظر آتا ہے اور بیک ٹو اسکوائر ون, ہم اپنی دنیا میں واپس کھو جاتے ہیں. آج مسلمانوں کی بے عملی, مسلمانوں کی بے عملی دنیا کو اسلام کی خوبصورتی نہیں دکھا پا رہی. آج مسلمانوں کی کم علمی اور مسلمانوں کی بے عملی اسلام کو ڈی ویلیو کر رہی ہے. مان لیا اللہ کا دین ہے, اللہ ہی اس کو اوپر اٹھائے گا, اللہ اس کو غالب کرے گا, لیکن اس کو غالب کرنے کے لیے فرشتے تو نہیں آئیں گے. چلیں, اللہ نے اگر فرشتے بھی بھیج دیے تو پھر آپ کا اور میرا زندگی کا مقصد کیا رہ گیا؟ آپ اور میں اپنی زندگی کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس گولڈن ایرا میں داخل کیا ہے, اس زندگی کے ہسٹری کے تاریخ کے جو آنے والے وقت میں تاریخ بن جائے گا اس حصے میں پیدا کیا ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیکولیشنز موجود ہیں کہ وہ وقت قریب ہے جب دوبارہ سے مسلمانوں پر وہ وقت آئے گا کہ مسلمان دنیا میں ہر طرف سے پسے ہوئے ہوں گے، مسلمانوں پر لان تان ہوگی، مسلمانوں پر جو ہیں وہ ٹارچر ہوں گے، مسلمانوں پر ظلم ہوں گے، جو ایک وقت صحابہ نے اٹھایا تھا اور صحابہ کو ہم کہتے ہیں گولڈن ایج، گولڈن جنریشن، وہ والا ہمت، وہ والا ایمان، وہ والا کنوکشن، وہ والا صبر، وہ والی اسٹیڈ فاسٹنیس لانے کا موقع آج آپ کی اور میرے پاس بھی ہے، اس لیے کہ آج آپ اور میں خبروں میں ہیں، آج آپ اور میں نیوز کے اندر ہیں، آج آپ اور میں پرنٹ میڈیا پر ہیں، آج آپ اور میں سوشل نیٹورکس کے اوپر ہیں، آپ اور میں سے مطلب مسلمان امت، آج مسلمان امت پالیٹکس میں ڈسکس ہوتی ہے، آج مسلمان امت فائنانس میں ڈسکس ہوتی ہے، آج مسلمان امت کانسپریسیز میں ڈسکس ہوتی ہے، تو یہ وہ وقت ہے جس میں آپ اور میں انشاءاللہ دوبارہ سے اسلام کو ریوائیو کر سکتے ہیں، جیسا مشکل وقت صحابہ کے لیے تھا دین پر عمل کرنا، اس کا کچھ پرسنٹ ہمارے اوپر بھی اس وقت ہے، آپ یہ بتائیں پورے کا پورا دین میں داخل ہونا، اپنے شب و روز کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنا لینا، اپنا اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا، اپنے بچوں کی سنت کے مطابق شادیاں کرنا، اپنے گھر میں کسی کا انتقال ہو تو سنت کے طریقے کے مطابق ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے ریچولز کرنا جتنے رسول اللہ سے ثابت ہیں، آسان ہے؟ بہت مشکل ہے، چاہے کچھ پرسنٹ ہی صحیح، ایک پیل ریفلیکشن ہی صحیح، صحابہ والی مشکلات کا ہمارے اوپر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے، ائیں یترکو، کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، ائیں یقولو آمنا، کہ وہ کہیں گے اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، آزمائش تو آپ کے اور میرے اوپر آئے گی، کبھی اپنے رشتہ داروں سے آئے گی، کبھی اپنی اولاد سے آئے گی، کبھی آس پاس کے ماحول سے آئے گی، کبھی خاندان سے آئے گی، اور کبھی دنیا سے آئے گی، آپ کا اور میرا کام کیا ہے، استقامت، جب ایک دفعہ کہہ دیا ربنا اللہ ثم مستقم، جب ایک دفعہ کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، اب اس پر جم جائیں، اب اس کے بعد بیک لیش آئے تو پیچھے مت جائیں، اب اس کے بعد آگے سے دھکا پڑے تو پیچھے نہ جائیں، آپ اور میں معاشرے کے وہ چند لوگ ہیں، اگر ہم نے اپنی زندگی میں علم پر عمل کرنا شروع کر دیا تو ایک موب جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے تو ہم لیفٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، موب کے اگینسٹ جانا آسان ہوتا ہے یا موب کے فلو میں جانا آسان ہوتا ہے، فلو میں جانا آسان ہوتا ہے، اور جب آپ موب کے اگینسٹ جاتے ہیں تو آپ 10 قدم آگے جاتے ہیں، چانسز ہوتے ہیں آپ 6 قدم پیچھے بھی آئیں گے، کوئی بات نہیں، اپنا اینکر مضبوط تھامیں، اپنی رسی کو مضبوط پکڑیں، اپنا لیسو اونچا پھینکیں، اور آپ کا لیسو اللہ کی رضا تک جانا چاہیے، آپ کی رسی اللہ کی کتاب ہونی چاہیے، آپ کی کمند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہونی چاہیے، انشاءاللہ آپ کے پاؤں نہیں ڈگمگائیں گے، لیکن اپنے آپ کو اسلام کا امبیسڈر محسوس کریں، کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی ہو اس کو آگے کنوے کر دیں، رسول اللہ نے اپنے آخری خطبہ الوداع کے اوپر کیا کہا تھا، حجت الوداع میں جتنے صحابہ آپ کے سامنے کھڑے تھے، تقریباً 140,000 کا مجمع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بلغوا عنی ولو آیتن، اب پہنچا دو میری طرف سے جس کو ایک جملہ، ایک آیت، ایک سینٹینس بھی پتا چلے، آپ کو کتنی باتیں پتا چل گئیں، آج الحمدللہ ہمارا 13th day ہے اکٹھا، ہم 13 دن سے روز ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو ہمت دی ہے الحمدللہ کہ آپ لگاتار 7 days a week سنڈے انکلوڈیڈ آپ یہاں پر آ رہی ہیں، قرآن آپ کے دل پر ڈائریکٹ برس رہا ہے، قرآن کی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، آپ کا ذہن کھل رہا ہے، آپ کو خود محسوس ہو رہا ہوگا کہ ان 13 دنوں میں آپ کے ذہن کے کتنے نوٹس کھل گئے ہیں، آپ کو خود محسوس ہو رہا ہوگا کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کو اگر 15 منٹ کی پوری نماز ہے تو شاید اس میں 3 منٹ تو اللہ یاد آتا ہی ہے، اگر 15 منٹ میں نہیں بھی یاد آتا، 1 منٹ تو اللہ یاد آتا ہی ہے، دل اللہ کی طرف ایک دم سے جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوتا ہی ہے، تو ایک بھی آیت پتہ چلے آگے پہنچا دیں، یہاں سے سن کے جائیں، اپنے گھر میں ایک جملہ بتا دیں، 2 جملے بتا دیں، یہ حقیقت ہے، اور یہ آج کی حقیقت نہیں، یہ انبیاء کے دنوں کی حقیقت ہے کہ آپ کے گھر والے آپ سے قرآن سننا اور آپ سے دین کی بات سننا پسند نہیں کرتے، ایک بات جو آپ طوطے کی طرح ان سے 10 سال بولتی رہیں گی ان کو سمجھ نہیں آئے گی، کہیں باہر جائیں گے کسی اور سے سن کے آئیں گے کہیں گے واہ واہ کیا بات کہی، آپ کا دل کرے گا کس کا سر پیٹ دیں؟ نہیں اپنا نہیں ان کا، اپنا کیوں؟ یہ حقیقت ہے، کوئی بات نہیں، آپ کے گھر والے کبھی بھی آپ کو اپریشیٹ نہیں کریں گے. انبیاء کے گھر والوں نے ان کو اپریشیٹ نہیں کیا، انبیاء کے اوپر آزمائشیں آئیں، انبیاء کی اپنی قوموں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قبیلے نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے، ان کو صادق اور امین کہنے والے لوگوں نے ان کی بات سننے سے انکار کر دیا. تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارے لیے بھی آزمائشیں آئیں گی. آزمائشوں پر ثابت قدم رہیں، رسپانسیبل مسلمان بنیں، اس لیے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں اکاؤنٹیبل ہوں. مجھے علم آ گیا، میں نے آگے پہنچانا ہے. میں یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کو جواب دے سکوں، اللہ کے سامنے ایکسپلین کر سکوں، اللہ سے ریکویسٹ کر سکوں، اللہ میں نے کوشش کی تھی. میں یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کو جواب دے سکوں، اللہ کے سامنے ایکسپلین کر سکوں، اللہ سے ریکویسٹ کر سکوں، اللہ میں نے کوشش کی تھی. اپنی اولاد کے لیے میں نے کوشش کی تھی، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں اور شوہر کے لیے میں نے کوشش کی تھی. اولاد کہے اللہ میں نے کوشش کی تھی عمل کرنے کی، میں نے چیلنجز کو کور کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ آپ میرا حساب آسان کریں، اللہ آپ میرے لیے آسانی کریں. تو اپنے اوپر رسپانسبلٹی محسوس کریں. اللہ آپ کی اس زندگی کے، یہ جو آپ کا لائف سٹائل بنے گا نا، محنت والا، کوشش والا، آزمائشوں میں سٹیڈ فاسٹ رہنے والا، استقامت اڈاپٹ کرنے والا، اللہ کو اس پر پیار آئے گا انشاءاللہ. اور جب اللہ دیکھے گا میرا بندہ اتنی سٹرگل کر کے آیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی 40 سال کی زندگی میں بہت سٹرگل ہو، لیکن اس 40 سال کی زندگی میں محنت میں شاید صرف 40 نیکیاں ہوں جو اینڈ آف دا ڈے نامہ اعمال میں سے نکلیں، لیکن اس کے پیچھے بھرپور کوشش، بھرپور اخلاص، بھرپور اللہ سے محبت اور بھرپور استقامت ہو، اللہ کی رحمت انشاءاللہ مجھے اور آپ کو ان کی وجہ سے جنت میں بھیج دے گی. ہم اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھا جاتا ہے، اللہ سے اچھی امید رکھی جاتی ہے. سفیان الثوری کا قول آتا ہے، کہتے ہیں کہ میں پریفر کروں گا کہ قیامت کے دن میرا حساب میرے والدین نہ لیں، اللہ لے. حالانکہ دنیا میں اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو رہا ہو تو آپ کیا چاہتے ہیں نا کہ آپ کی گواہی آپ کے والدین دیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے والدین آپ کو فیور کریں گے. لیکن سفیان الثوری نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ قیامت کے دن میرا حساب میرے ماں باپ نہ لیں بلکہ میرا رب لے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ میری ماں تو مجھ سے ایک ماں جیسی محبت کرتی ہے، اللہ مجھ سے کتنی ماؤں جیسی محبت کرتا ہے؟ اللہ تو مجھ سے 70 ماؤں جیسی محبت کرتا ہے، وہ میرے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، وہ میرے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اس کو بہت ڈر لگ رہا ہوگا کہ اب اللہ تعالیٰ مجھ سے ہاتھ رکھ کے پوچھ لیں گے تو میری شامت ہے. ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کسی پیج پر رکنے کا کہیں گے اور کہیں گے کہ پوچھو یہ کیا ہے. کسی صغیرہ گناہ کا اس سے پوچھا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں کوئی صغیرہ گناہ ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا. وہ بہت ڈر رہا ہوگا، اس کو جواب ہی دینا نہیں آ رہا ہوگا، تھا تو نیک جب بھی اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آیا نا. وہی سارے کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیں، سٹرگل کرنے والا، کوشش کرنے والا، اللہ کی طرف دوڑنے والا. لیکن صغیرہ گناہ ہم سے ہو ہی جاتے ہیں نا، ہلکے پھلکے. تو حدیث کہتی ہے کہ اس کے صغیرہ گناہ پر ہاتھ رکھا جائے گا اور اس کو بہت ڈر لگ رہا ہوگا کہ بس اب میری شامت ہے، اب اللہ مجھ سے انصاف کا معاملہ کرے گا. تو اللہ حکم دے گا فرشتوں کو کہ اس کے صغیرہ گناہ کے بدلے میں اس کو ایک نیکی دے دو. پھر ایک اور جگہ اس کو روکا جائے گا، وہ بھی اس کا صغیرہ گناہ ہوگا. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے اس صغیرہ گناہ کے بدلے بھی اس کو نیکی دے دو. پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہے گا اللہ اس صفحے پر بھی ایک اور صغیرہ گناہ ہے، ہاں اس صفحے پر بھی ایک اور صغیرہ گناہ ہے، اللہ اس کو بھی اس کے بدلے میں بھی مجھے نیکی دے دیں. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں ایسی باتیں بتائیں تاکہ ہم اپنے لائف اسٹائل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنی زندگی میں اللہ کی طرف پلٹیں، ہم اپنی زندگی میں اللہ سے تعلق قائم کریں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں. اور پلیز اس آیت کو یاد رکھیں، جس کی زندگی میں ایک گناہ بھی ایسا ہوگا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کے اس ایک گناہ نے اس کو انسرکل کیا ہوا ہوگا، اللہ نے اس انسان کے لیے کہا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. تو کانشیسلی، ہیبیچولی گناہ نہیں کریں. کبھی پاؤں پھسل جائیں، کبھی نفس کی شرارت کے اندر آپ کا جو ہے وہ جو آپ کا ضمیر ہے وہ آ جائے اور آپ سے غلطی ہو جائے وہ الگ بات ہے, لیکن ریگولیرٹی سے گناہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے کثرت سے پناہ مانگیں. رمضان کا مہینہ ہے, اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے, اللہ ہماری مغفرت کر دے, اللہ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان کر دے, اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا دے. یہ ذہن میں رکھیں. رمضان کا الحمدللہ یہ دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے. رمضان کا وہ جو پہلا عشرے کی دعا اور دوسرے عشرے کی دعا اور تیسرے عشرے کی دعا, حدیث سے ایسی کوئی چیز جو ہے وہ کسی صحیح حدیث سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہوتی. پورا رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے, پورا رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے, پورا رمضان کا مہینہ آگ سے نجات کا مہینہ ہے. آپ پورے رمضان اللہ سے ان تینوں چیزوں کے لیے دعا مانگے, اللہ میری مغفرت کر دے, اللہ مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے, اللہ میرے لیے نیکیاں کرنا آسان کر دے, اور اللہ مجھے جنت الفردوس کا بانی بنا دے یا جنت الفردوس کا باسی بنا دے, رہنے والا بنا دے. تو اس کو فکس نہ کریں. یہ جو آج کل آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ مسلمان بعض دفعہ بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ کیا ہو گیا میری زندگی میں, تھوڑے سے گناہ ہیں, میں نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے, الٹیمیٹلی میں جنت میں چلی جاؤں گی. سنا ہے آپ نے کبھی؟ لوگ بہت آرام سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہ, اور مذاق میں ہو رہے ہوتے ہیں باتیں. ایک تو ہمارے دین میں لوگوں نے دین کے بارے میں جوکس بہت بنانے شروع کر دیے. کبھی انکریج نہ کریں جنت اور جہنم کے جوکس کو اور فرشتوں کے جوکس کو, یہ دین کا مذاق اڑانا ہے. کبھی انکریج نہ کریں اس طرح کے مذاق اور لطیفے, نیور. ہم نے دین کا مذاق بنا لیا ہے اور پھر اسی مذاق میں ہم کہتے ہیں ہاں تو کیا ہو گیا گناہ کرتے ہیں, الٹیمیٹلی تو اللہ نے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج ہی دینا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا الٹیمیٹلی اللہ اس کو جنت میں لے آئے گا, الٹیمیٹلی جنت میں لے آئے گا. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں جہنم میں جانا بالکل ایسے ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کا پاؤں دنیا میں گرم پانی میں چلا جائے اور وہ بھاگ کر ایک طرف ہو جائے؟ جہنم میں بھاگ کر کہاں ہوں گے؟ جہنم جس کے لیے آتا ہے کہ جس کا کھانا بھی آگ اور جس کا پانی بھی آگ, جس کی بریک ٹائم بھی آگ ہوگی اور جس کا ورکنگ ٹائم بھی آگ ہوگی, جس میں بستر بھی آگ کا ہوگا, جس میں میٹرس بھی آگ کا ہوگا, اور جس میں کمفرٹر بھی آگ کا ہوگا. ہم اتنا آسان سمجھتے ہیں کہ جہنم جو ہے وہ بہت ہی ہلکی پھلکی چیز ہے. ایک اسکالر آتے ہیں, ان کا نام ہے عبداللہ التویجری, عرب کے اسکالر ہیں. ان سے ایک مرتبہ ان کے شاگرد نے پوچھا کہ یہ بتائیں کتنا عرصہ انسان اپنے کسی انسان جس کے بہت کم گناہ ہوں گے اور ان گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا, منیمم کیا ٹائم پیریڈ ہے جو وہ جہنم میں جائے گا اور اس کے بعد اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا. تو ان کے اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ کیا آپ کو قرآن اور سنت سے کوئی ایویڈنس ملتی ہے تو مجھے بتائیے. اور یہ انہوں نے, ان کے شاگرد نے پوچھا منیمم جس کے گناہ ہوں گے ان منیمم گناہوں کے لیے اس کی کیا سزا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا, عبداللہ التویجری نے کہا کہ میں نے قرآن کی صرف ایک آیت کو اس مفہوم میں سمجھا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ مفہوم ڈسکرائب کرتی ہے, جس میں کسی انسان کے جہنم میں جانے کا کم سے کم وقت ڈیفائن کیا گیا ہے. ہم سب سورہ نبا پڑھتے ہیں. سورہ نبا کون سے پارے میں؟ تیسویں پارے میں. تیسویں پارے کی پہلی سورت ہے. اس میں آتا ہے انا جہنما کانت مرصادا, یعنی جہنم جو ہے وہ برے لوگوں کی رہنے کی جگہ ہے, پلیس آف ایمبوش ہے. اس میں آگے آتا ہے لابثین فیہا احقابا, یعنی وہ اس میں احقابا کے لیے رہیں گے. احقابا عربی زبان میں جمع ہے حقب کی, ہا قاف با حقب. حقب حسن البصری کے مطابق کیا ہوتا ہے؟ حقب ہے 1,000,000,000 ایئر. میں آپ کو حقب بتا رہی ہوں, احقاب نہیں بتا رہی. حقب سنگولر ہے, ہا قاف با, اور کیا ہوتے ہیں اس کے معنی عربی زبان میں؟ 1,000,000,000 ایئرس. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا لابثین فیہا حقبا, اللہ نے کہا لابثین فیہا احقابا. اللہ نے جمع استعمال کیا, پلورل استعمال کیا. ایک حقب ہے 1,000,000,000 ایئرس, تو احقابا انلمیٹڈ, پتہ نہیں کتنے ٹریلین ایئرز ہوں گے اور کتنے ٹریلین ملین ایئرز ہوں گے, اللہ بہتر جانتا ہے. تو جہاں اللہ کے لیے یہ یاد رکھیں کہ اللہ اجر دینے میں امیزنگ ہے, وہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ جہنم کو بنانے والا ہے, اللہ نے جہنم کی آگ دہکائی ہے, اور اللہ العادل بھی ہے, اللہ عدل کرنے والا بھی ہے. کبھی کبھی آپ کا ذہن سوچتا نہیں ہے؟ ایک انسان جس کا انٹلیکٹ کام کرتا ہے وہ الٹیمیٹلی آخرت اور جزا سزا تک پہنچ جاتا ہے، یہ حقیقت ہے. کبھی آپ کی عقل نے آپ کو یہ نئی بات سجائی کہ آپ دنیا میں کسی کار کراش وکٹم کو دیکھیں؟ دنیا میں اوور آل روڈ ایکسیڈنٹ سے بہت لوگ مرتے ہیں، اوور آل شاید 23% آتا ہے جو اس کا اسٹیٹسٹکس آتے ہیں کہ تقریباً 23% لوگ روڈ ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں. اگر کبھی آپ نے کوئی کار کراش وکٹم دیکھا ہو تو کار کا جو حال ہوتا ہی ہوتا ہے، انسانوں کا کیا حال ہو جاتا ہے؟ کئی دفعہ انسانوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، کئی دفعہ آگ لگ جاتی ہے گاڑی میں کراش ہونے کے بعد، اور اس کے بعد لوگوں کے چہرے ڈسٹارٹیڈ ہو جاتے ہیں، آنکھیں ڈسلوکیٹ ہو گئیں، چہرہ ڈسلوکیٹ ہو گیا، ناک ڈسلوکیٹ ہو گئی، کان ڈسلوکیٹ ہو گئے. یہ دنیا کے اندر انسانوں کا حال ہوتا ہے، اور دنیا جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے اس کو دارالامتحان بنایا ہے. دارالجزا کیا ہے؟ آخرت. اعمال کی سزا تو وہاں ملے گی. کوئی اگر یہاں کار کراش وکٹم ہو جاتا ہے اور اس کا چہرہ ڈسلوکیٹ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے سزا نہیں ہے، آزمائش ہے. دنیا میں کسی پر بیماری آتی ہے اور لوگوں کے اوپر کتنی بری بری بیماریاں آتی ہیں. لوگ ویجیٹیبل اسٹیٹ میں کتنے کتنے سال گزارتے ہیں، لوگ اپنی میموری لاس کر جاتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ سپر فٹ ہوتے ہیں اپنی جوانی کے اندر، اور بڑھاپے میں آ کر ان کا بالکل جو ہے وہ میموری لاس ہو جاتا ہے. ان کو اپنے بچے یاد نہیں رہتے، ان کو بات کرنا یاد نہیں رہتا، ان کو واش روم جانا یاد نہیں رہتا. یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے نا، یہ سزا نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ آزمائش ہے. دنیا کی مشکلات سزا نہیں ہیں، دنیا کی مشکلات آزمائش ہیں. اللہ آزما رہا ہے اس انسان کو بھی جس پر مشکل آئی، اور اس کے ذریعے آس پاس کے انسانوں کو بھی جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، کہ یہ اس مشکل میں بھی مجھ سے جڑے رہتے ہیں یا مجھ سے بدگمان ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیں، اگر آپ کے والدین میں سے کسی پر یا آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی پر بیماری ہے، پریشانی ہے، بڑھاپا ہے، کوئی ایسی مشکل ہے جو ان کو بودر کر رہی ہے، یہ ان کے درجات بلند کر رہی ہے، ایمان رکھیں اس بات کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جتنی زیادہ بشارت دی ہے بیماری کسی کے اوپر آنے کی، ان احادیث کو پڑھ کے تو لگتا ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو بیماری آ جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ ان کی خطاؤں کو دنیا میں ہی پاک کر دیتا ہے. اللہ ان کو ان کی خطاؤں سے دنیا میں پاک کر کے اپنے پاس بلاتا ہے. یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے. جس اسلام نے، جس شریعت نے، جس دین نے آپ کو اور مجھے یہ کہا کہ اگر مومن کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے 70 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو بخار ہو تو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے سر میں درد ہو تو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو سر میں درد کی کمپلین نہ کیا کریں، ہائے سر میں درد ہو رہا ہے، ہائے سر میں درد ہو رہا ہے، ابھی تو روزہ ہے، ابھی تو 11 بجے ہیں، سر میں درد ہو رہا ہے. ایک تو یہ، دوسرا جتنی بھی یہاں پہ خواتین بیٹھی ہیں، جب سر میں درد ہو تو اعلان نہ کریں. سر میں درد تو بالکل معمولی سی بیماری ہے نا، اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں. خواتین کی عادت کیا ہوتی ہے، جب سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے تو اناؤنس کرنے کی بہت جو ہے وہ اپنا فرض سمجھتی ہیں. خاص طور پہ شوہر کے کان پہ تو پڑی جائے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اب تاکہ ایکسپیکٹیشن کیا ہوگی کہ وہ اٹھیں اور میرے لیے ایسپرین لے کر آئیں اور پانی کا گلاس لے کر آئیں. چپ کر کے اٹھیں، پانی کا گلاس ڈسپینسر سے نکالیں، ایسپرین کھائیں اور جا کے لیٹ جائیں. یہ ہے صبر. یہ اگر آپ نے کیا سر کے درد میں بھی، آپ کے اجر میں اضافہ ہوگا اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. جب ہم کمپلینٹس کرتے ہیں بیماریوں کے اوپر، اس کا مطلب ہم اپنے اجر کو ضائع کر رہے ہیں. اور یہ میں نے آپ کو سر کا درد بالکل معمولی سی چیز بتائی ہے. اپنی بیماری پر میڈیکیشن کریں اور صبر کریں. اور یاد رکھیں، بغیر حساب جنت میں داخل ہونے والوں کی تیسری خوبی کیا تھی؟ توکل علی اللہ. جب آپ نے میڈیکیشن شروع کر دی تو امید رکھیں کہ اللہ مجھے اس دوا سے شفا دے گا. دعائیں پڑھتی رہیں، اللہ سے اپنا تعلق جو ہے وہ اچھا رکھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ کیا چیز تمہیں اللہ سے جو ہے وہ الوژنز میں رکھے ہوئے ہیں؟ کیا اس کی نعمتوں نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہے کہ تمہاری نافرمانی کے باوجود اللہ نے تم کو بہت نعمتیں دی ہوئی ہیں؟ کیا اس کی رحمت نے تم کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ کیا اس کی آزادی نے تم کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ جو چاہے تم اپنے لیے ڈیسائیڈ کر لو، جیسا چاہے فیصلہ کر لو، جس کا حق مارنا چاہو مار دو، جس کے ساتھ چاہو زیادتی کر دو، جس کے ساتھ چاہو اچھی بات کر لو، جس کے ساتھ چاہو روڈلی بات کر لو؟ کیا اس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈالا ہے کہ تمہیں سزا فوراً نہیں ملتی؟ اللہ ہمیں اپنی قدر کرنے والا بنائے، یہ حقیقت ہے. قرآن میں آتا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا. ہم اللہ کو جانتے ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں, لیکن ہم اللہ کی بات نہیں مانتے. رب کو رب تو مان لیا, رب کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. کلمہ بھی پڑھ لیا, اس کلمے کی امپلیمنٹیشن کو زندگی میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کو نماز میں اللہ اکبر بھی کہہ دیا, زندگیوں کے اندر اللہ کو اکبر کہنے کو تیار نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی قدر کرنے والا بنائے. اور اسی ریفرنس میں ایک چیز اور پلیز ذہن میں رکھیں, اگر اللہ نے مجھ میں شریعت کے کسی حکم کو ماننے کی کمی رکھی ہے, مثال کے طور پر اللہ کا حکم میرے سامنے آ گیا اور میں اب تک اس پر عمل نہیں کر پا رہی, چاہے وہ اللہ کا حکم ہے, چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے, آپ کے سامنے کوئی بھی اس طرح کی علم کی بات آئے, رسول اللہ کی یا قرآن کی, اور آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں, یا آپ کو دل سے اس پر کنوکشن نہیں ہو رہا, کبھی بھی یہ مت کہیں کہ نہیں میں نہیں سمجھتی یہ ہے. آپ کہیں ہاں یہ حقیقت ہے, اللہ مجھے اس کی توفیق دے. ہمبل وے میں اپنی غلطی مان لیں. جو کام ہم ابھی تک دین کا نہیں کر پا رہے, اس کے نہ کرنے پر جسٹیفیکیشن مت دیں. جسٹیفیکیشن کس نے دی تھی؟ شیطان نے, عزازیل نے دی تھی, ابلیس نے دی تھی. اس نے کہا تھا کہ میں اعلیٰ ہوں اور آدم گھٹیا ہے. اللہ کے حکم پر جسٹیفیکیشن دینا ابلیسیت ہے. اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنا لیکن اپنی غلطی مان لینا کہ ہاں میری کمی ہے, میں اس پر عمل نہیں کر رہی, یہ عین انسانیت ہے, یہ منافقت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں لو میں منافق تھوڑی ہوں, میں کہہ دوں کہ میں عمل بھی نہیں کرتی اور میں کہوں کہ ہاں ٹھیک ہے, یہ عین انسانیت ہے. مان لیں اپنی غلطی, کہیں ہاں مجھ میں کمی ہے, میں اس حکم کو پورا نہیں کر رہی. مثال کے طور پر آپ سمجھتی ہیں کہ سود اللہ نے منع کیا ہے, آپ نے قرآن میں پڑھ لیا, سمجھ لیا, جان لیا, اس کے باوجود آپ کے گھر کے اندر اگر سود کی کمائی آتی ہے تو اس کو جسٹیفائی نہیں کریں, کہیں ہاں غلطی ہے, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس سے جان چھڑانے والا بنائے, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے رزق کو اس سے پاک کر دے. مان جائیں, یہ ہمبلنس اللہ کو پسند آئے گی انشاءاللہ, یہ ہمبلنس آپ کو عمل پر لے کر آئے گی, یہ ہمبلنس آپ کے لیے نیکیوں کے دروازے کھولے گی, یہ ہمبلنس اور عاجزی آپ کو انشاءاللہ اس گناہ سے دور کر دے گی. تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے ایکسکیوزز جب مانگیں گے, آپ اور میں اگر اس وقت وہی چیز بولیں گے جو ہم دنیا میں بولتے تھے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان وہی بولے گا اللہ کے سامنے جو وہ دنیا میں بولتا تھا. اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ بتاؤ تم مثال کے طور پر پردہ کیوں نہیں کرتی تھی, اگر میں دنیا میں رہتے ہوئے کہتی تھی کہ پردہ اسلام کا نہیں ہے تو عرب کلچر ہے, تو میرے منہ سے قیامت کے دن بھی وہی نکلے گا. میں نہیں مانتی اس کو, یہ اسلام کا کلچر ہے, یہ میرے لیے تھوڑی ہے, یہ تو عربس کے لیے تھا. اگر میں دنیا میں کہوں گی ہاں میں مانتی ہوں یہ اسلام کا ایک شاعر ہے, اسلام کا سمبل ہے, مجھ میں کمی ہے, ابھی میرے ایمان میں کمزوری ہے, میں اس پر عمل نہیں کر رہی, تو یہی ہمبلنس, یہی گلٹی فیلنگ اللہ کے سامنے بھی آئیں گی. اللہ آئی ایم سوری, مجھے معلوم تھا آپ کا حکم ہے, میں کر نہیں سکی. آپ کا بچہ کتنی بدتمیزی کرے, اس کے بعد آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہے اما آئی ایم سوری, آپ کو پیار آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو وہ رب جو آپ سے اور مجھ سے ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے, اگر ہم اپنی غلطی کا کنفیشن مان لیں گے اس کے سامنے, کر لیں گے اس کے سامنے, ہم کہیں گے اللہ آئی ایم گلٹی, میں نہیں کر سکی, آپ جانتے ہیں مجھے کرنا تھا بس مجھ میں ہمت نہیں آئی, آپ جانتے ہیں میں کرنا چاہتی تھی بس میں کیا کروں, میرے آس پاس بہت زیادہ ریزسٹنس تھی, اللہ میرے دوست ایسے نہیں تھے, اللہ میں نے بہت کوشش کی مجھ میں ہمت نہیں آئی, اللہ آئی ایم سوری. آپ کا یہ کہنا انشاءاللہ آپ کو اللہ کے سامنے جو ہے وہ سرخرو کرے گا, لیکن کوشش جاری رکھیں. اب اس کی بیسس پر نہ ہو کہ ہم گناہ کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وکان الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان اپنے نفس کو اچھی طرح جانتا ہے, کیا ایکسکیوزز دے رہا ہے اور کیوں دے رہا ہے. ولو القا معاذیرہ, چاہے وہ کتنے ہی ایکسکیوزز کیوں نہ دے. آپ جانتی ہیں آپ کیوں کسی عمل سے پیچھے ہیں اب تک, آپ جانتی ہیں ایک چیز کا آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے, آپ کیوں اپنی زندگی میں اس کو شامل کیے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے مثال کے طور پر کہ اللہ کے رسول نے کن چیز کو بتا دیا عبادات اور اسکالرز نے کن چیز کو بتا دیا بدعت, پھر بھی اس کا حصہ کیوں بنتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کیا چیز پیگن کلچر کا حصہ ہے اور کیا چیز دین کا حصہ ہے, پھر بھی آج شاید فادرز ڈے ہے نا, بڑی بڑی مسلمان خواتین اور درسوں میں جانے والی خواتین اس چیز سے باز نہیں آتی ہیں. فیس بک کے اوپر فادرز ڈے کہنا اور اپنے ابا کی تصویر لگانا اور کہنا آئی لو یو ابا, ابا بےچارے فیس بک پر نہیں ہے, کس کو دکھا رہے ہیں, کون سے ابا, ابا کا انتقال ہو چکا ہے, فیس بک پہ لگا رہے ہیں آئی لو یو ابا. کیا وہ آپ کا فیس بک کا پوسٹ عالم الغیب میں نشر ہو رہا ہے؟ کیا آپ کے ابا کو نظر آئے گا؟ کس کو دکھا رہے ہیں؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کون سا لائف سٹائل اپنایا ہوا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے بڑھ کر کوئی محبت کرتا تھا؟ آپ اور میں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ ایک استاد تھے, انہوں نے کسی کا خواب سنایا, مجھے نہیں پتا کس کا خواب ہے, مگر میں نے ان کی ایک دفعہ ایک پریزنٹیشن ورک شاپ اٹینڈ کی تھی. انہوں نے کسی اسکالر کا یا کسی بزرگ کا خواب سنایا. وہ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ان کی بہت خواہش تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتے, اور وہ ہر وقت دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہیں پیدا کیا, میں اللہ کے رسول کے ساتھ جو تھا وقت گزارنا چاہتا تھا, میں ان کے ساتھ قربانی دینا چاہتا تھا, میں ان سے محبت کرنا چاہتا تھا, میں چاہتا تھا کہ میں ان کے لیے قربانیاں دوں, میں ان کے لیے جو ہوں اپنی چیزوں کو, اپنی ٹیمپٹیشنز کو چھوڑوں. تو کہتے ہیں کہ وہی بزرگ بتاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایک مرتبہ ایک خواب دکھایا, اور کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ وہ ایک جیپ میں جا رہے ہیں, اور اس جیپ میں پیچھے کی طرف یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس جیپ میں یہ کہتے ہیں کہ میں بھی بیٹھا ہوا ہوں, اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ جیپ جو ہے یہ کسی پہاڑی علاقے پر جا رہی ہے. اگر آپ نے کبھی پہاڑی علاقے پر جیپ کا سفر کیا ہو, جیسے جو پاکستان میں ناردرن ایریاز میں لوگ جاتے ہیں, اگر آپ کبھی سیف الملوک گئے ہوں تو وہاں پر کچی سڑک ہے نا, بس اتنا ہی راستہ ہے کہ وہ جیپ کا ویل جو ہے وہ ایج ٹو ایج چل رہا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ بہت کچا سا راستہ ہے, اور اس کے اوپر جیپ پہاڑ کے اوپر جا رہی ہے, اور تھوڑی دیر میں آواز آتی ہے ڈرائیور کی طرف سے کہ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے جیپ کا, تو ہمیں ٹائر اس کا بدلنا ہوگا. یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں اس جیپ سے اترا جلدی سے, اور کیونکہ مجھے معلوم ہے رسول اللہ اندر بیٹھے ہیں, تو کہتے ہیں میں بھاگا ادھر ادھر دیکھوں کہ مجھے کوئی پتھر مل جائے, تاکہ اس لیے کہ آپ پہاڑی علاقے میں جہاں پر سٹیپ ہے جیپ اوپر جا رہی ہے, اگر آپ اس کو وہاں پر روکیں گے تو جیپ پیچھے آئے گی نا. تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں پریشانی میں یہ سوچ کے اپنے خواب میں جیپ سے اترا کہ میں کوئی پتھر جلدی سے لے کر آؤں, تاکہ میں اس جیپ کے ویلز کے سامنے لگا دوں تاکہ جیپ پیچھے نہ جائے, اس میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر میں میں ڈھونڈ کر پتھر لے کر آیا, میں نے دیکھا کہ چار صحابہ اپنے سر ان ویلز کے ساتھ لگا کر اس جیپ کو روکے ہوئے ہیں. آپ اور میں سوچ نہیں سکتے کہ وہ صحابہ کیسی محبت کرتے تھے رسول اللہ سے, ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ہم اس دور میں ہوتے تو ہمارے لیے دین پر عمل کرنا کتنا آسان ہوتا. یہ سب باتیں ہیں, بالکل آسان نہیں ہوتا, ہم اکسٹمڈ ہی نہیں ہیں اس طرح سے, ہمارے دل کے اندر وہ جذبات ہی نہیں ہیں, ہمارے دل میں وہ محبت, وہ لیول آف کنوکشن, وہ لیول آف افیکشن ہے ہی نہیں. ہم صرف دعوے کرنے والے ہیں, ہم صرف باتیں کرنے والے ہیں. ہم سے آپ یہ کہہ دیں لاکھوں درود اور لاکھوں سلام, اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے اور میرے سامنے حدیث آ جائے, اور آپ سے کہا جائے کہ آپ کی چائے میں جو افطاری میں مکھی گر گئی ہے اس کو پورا ڈبوئیں اور نکال کے پی جائیں, پئیں گے؟ کیا کہا ہے اللہ کے رسول نے کہ تمہارے مشروب میں, تمہارے پینے کی چیز میں اگر مکھی گر جائے تو اس کو پورا ڈپ کرو. اور آج سائنس بتا رہی ہے کہ مکھی کے ایک پر میں جو ہے وہ آپ کے لیے بیکٹیریا ہے اور ایک میں شفا ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہے, سائنس نہ بھی بتاتی, آپ کا خیال ہے صحابہ کہتے نہیں پہلے پروف کرو پھر کریں گے یہ کام. وہ پروف نہیں مانگا کرتے تھے, وہ یہ نہیں کہا کرتے تھے یا رسول اللہ اس کا ریپرکشن کیا آئے گا, یا رسول اللہ اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے. نہیں, ادھر حکم آتا تھا ادھر عمل کرتے تھے, ادھر حکم آتا تھا ادھر عمل کرتے تھے, اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ یہ اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہیں یہ حق ہے. ان کو یقین تھا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور حساب دوں گا. ان کو یقین تھا کہ اگر آج ہم نے رسول اللہ کی بات مانی تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جو مالک یوم الدین ہے وہ ہمارا حساب آسان کرے گا, اگر ہم نے رسول اللہ کا کلمہ اور ان کی بات بلند کی. ہماری چائے میں مکھی گرتی ہے اور ہم سے کوئی سامنے والا کہتا ہے کہ پورے ڈبو کے باہر نکال دو سنت ہے, ہم کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے تو ریورژن ہوتا ہے میں نہیں کر سکتی. ہم پیتے ہیں وہ چائے دوبارہ, چاہے ہم لوگوں کو پریٹینڈ بھی کر دیں کہ ہم پی رہے ہیں, ہم جا کے سنک میں پھینک کے آتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا حال ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر بہت توکل ہے, ہمیں رسول اللہ سے بہت محبت ہے, اور ہماری محبتوں کے نعرے دیکھا کریں جو ربیع الاول کے مہینے میں پورے شہر میں گونج رہے ہوتے ہیں. ہرے جھنڈے لگانے کے ماہر, ہری لائٹس لگانے کے ماہر, اور ڈسکو ناتے پڑھنے کے ماہر. کون سا دین اور کون سا رسول اور کون سی محبت اور کون سا میلاد, کس رسول کو فالو کر رہے ہیں؟ کون سے صحابی نے یہ ڈانسنگ درویش کا کلچر نکالا؟ کون سے صحابی نے ناچ ناچ کے رسول اللہ کا ادب کیا؟ کون سے صحابی نے اور کون سے تابعی نے اور کون سے تبا تابعین نے ناش ناش کر جس کو حال چڑھ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی ان کو وجد آ گیا ہے. یہ کون سا وجد کا طریقہ ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا طریقہ اللہ کے رسول نے سکھایا؟ تو ہم کہاں ہیں؟ آپ اور میں اپنے ٹھنڈے گھروں میں بیٹھے ہیں اور ہماری آدھی سے زیادہ مسلمان قوم جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے, جس کی جتنی نعمتیں ہیں اس کا اتنا حساب ہے. اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تمہیں جو میں نے اتنی عقل دی تھی, اس عقل کو میرے دین کو پھیلانے میں کیوں استعمال نہیں کیا؟ یہ جو فر زبان چلتی تھی, اس زبان سے میرے دین کو کیوں نہیں پھیلایا؟ یہ جو اللہ نے اتنا کمانڈ دیا تھا اپنے ذہن کے اوپر کہ جو سوچتی ہو وہ کر لیتی ہو, جو ارادہ کرتی ہو وہ پورا کر جاتی ہو, اس کوشش کو, اس خاصیت کو, اس کیپیبلٹی کو دین پر عمل کرنے کے لیے استعمال کیوں نہیں کیا تھا؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کوئی جواب ہے آپ کے اور میرے پاس؟ ٹھنڈی مشین میں بیٹھ کے آتے ہیں, ٹھنڈی مشین میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, جا کر ٹھنڈی مشین میں سو جاتے ہیں, دیٹس اٹ. یہ میری اور آپ کی زندگی ہے؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ایک سے ایک ڈگری آپ کی اور میرے پاس ہے, اور دین کی کتنی ڈگریز آپ کی اور میرے پاس ہیں؟ کلمے کا مطلب تو ہمیں آتا نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, ہمیں ترجمہ آتا ہے. سورہ فاتحہ ابھی ہم نے سمجھنی شروع کی, آج 13واں دن ہے, ہم تیسری آیت سمجھ رہے ہیں, اور ابھی بھی اس کے اندر اتنی گہرائی باقی ہے کہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم ابھی کتنا دین کے علم میں پیچھے ہیں. کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا جواب دیں گے ان نعمتوں کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اپنے جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ پانچ چیزوں کا جواب نہ دے دے. اللہ نے جو زندگی دی تھی اسے کہاں لگایا, کیسے گزارا, کس لائف سٹائل کو فالو کیا؟ ہندوؤں کو فالو کیا, کرسچنز کو فالو کیا, یہودیوں کو فالو کیا, یا صحابہ اور رسول اللہ کو فالو کیا؟ کس کو فالو کیا؟ یہ جو زندگی میں اللہ نے تم کو عمر دی تھی, اور عمر میں خاص طور پر جوانی دی تھی, یہ جوانی کی انرجیز کہاں لگائیں؟ کس چیز کو ڈینائی کرتی رہیں؟ کہاں انرجیز ویسٹ کرتی رہیں؟ کیا پلاننگ ہوتی رہی؟ کیا چیز جو تھی وہاں پر اپنا وقت لگتا رہا؟ اللہ اس جوانی کا خاص سوال کرے گا. جس وقت آپ کی توانائیاں اپنے بوم پر ہوتی ہیں, اپنے عروج پر ہوتی ہیں, جب آپ دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چل سکتی ہیں, لیکن آپ نے اپنا سارا ایفرٹ دنیا کو دیا. کیوں؟ اس لیے کہ دین پڑھ کے تو بظاہر کوئی پیسہ بنتا ہوا اور سٹیٹس ڈیولپ ہوتا ہوا اور زندگی میں انسان فلرش ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. ہاں, دنیا بنتی ہے تو انسان ترقی کی سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو دین کو کون پوچھتا ہے؟ دین پر عمل کر کے آج کیا مل جائے گا؟ دین پر عمل کر کے تو مجھے جو ہے وہ بہت سے بہت ٹیررزم کا ایک لیبل مل جائے گا, ٹیررسٹ کا لیبل مل جائے گا. ہم تو ان چیزوں سے ڈرتے ہیں, یہ ہمارا حال ہے. ہمارے دل میں خوف بیٹھا کہ کہیں کوئی مجھے ٹیررسٹ نہ کہہ دے, یہ خوف ہمارا. اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ پر ہمارا توکل ہے. بہن کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ, کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس اسمی کو دھوکہ دے رہے ہیں جو نہ صرف وہ سنتا ہے جو آپ بولتی ہیں, وہ بھی سنتا ہے جو آپ نہیں بولتی. جو آپ کا دل اور دماغ آپس میں باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ اسمی, وہ بھی سن رہا ہوتا ہے, اس کو وہ بھی سب مدہ ہوتا ہے. جو آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے پلاٹ کر رہے ہوتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے. جو آپ دین پر عمل نہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہمت دلا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے, اتنی سختی نہیں ہے, اللہ وہ بھی جانتا ہے. جو آپ اپنے اندر اسٹرینتھ جمع کر رہی ہوتی ہیں کہ نہیں میں اچھی مسلمان بنوں گی, میں اپنے اسکول میں اپنی یونیورسٹی میں اپنے کالج میں اپنی جاب پلیس پر, میں اپنے گھر میں اپنے خاندان میں مومنہ بنوں گی, اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ میں سے ہر ایک کو جواب دینا ہے کہ آپ نے اپنی جوانی کہاں گزاری. اور اس کمرے میں بیٹھی ہوئی ایک ایک خاتون جوان ہے, کوئی بھی بوڑھا نظر نہیں آ رہا مجھے. آرام سے 60+ تو سبھی جوان ہوتے ہیں. کوئی ہے یہاں پہ 90+ ہے کوئی یہاں پہ؟ جو 90+ ہے وہ بوڑھا ہے. کوئی ہے یہاں 90+؟ کوئی بھی نہیں ہے, سب جوان ہیں. ہم کیا سنتے ہیں بچپن سے؟ دل جوان ہونا چاہیے. اور ہم سب کے تو دل جوان ہیں. اس کمرے میں بیٹھی ہوئی کون سی خاتون ہے جس کا اچھا لگنے کا دل نہیں کرتا؟ کوئی بھی ایسی نہیں ہے نا. اس کا مطلب ہے آپ کا دل جوان ہے. اپنی جوانی کو, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی اولاد کے سامنے رکھا ہے, اپنی اولاد کی جوانی کو ہارنس کریں, اپنی اولاد کو اللہ سے جوڑیں. اللہ ان سے سوال کرے گا یہ جوانی کہاں گزاری تھی. اللہ پوچھے گا مال کا, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بڑے بڑے گھر اور کمفرٹیبل گھر دیے ہیں, اللہ مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا اس مال کا. کہاں خرچ کیا اور کہاں سے کمایا؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کہاں سے خرچ کیا اور کہاں کمایا؟ اللہ پوچھے گا مجھ سے اور آپ سے، اللہ نے آپ کو اور مجھے صحت دی ہے، اللہ سوال کرے گا اس صحت کو کہاں لگایا؟ یہ جو اتنی عقل چلتی تھی، ڈرائنگ بنانے بیٹھے تو ماسٹر پیس بنا دیا، کوئی اپنا جو ہے وہ پروجیکٹ کرنے بیٹھے تو بہترین شاہکار کھڑا کر دیا، کوئی ایسے لکھنے بیٹھے تو پوری کتاب لکھ ڈالی، لکھنے بیٹھے تھے ایسے، آج کل کے بچے تو اتنے ٹیلنٹڈ ہیں ماشاء اللہ، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ آپ ان کو ایک ایسے لکھنے کا کہیں، آپ کو کتاب لکھ کر دے سکتے ہیں، پورا پیراگراف لکھ کر دے سکتے ہیں۔ ہارنس کریں اپنی کیپیبلٹیز کو، استعمال کریں ان کو اللہ کے لیے، دین اور دنیا کا بیلنس چاہیے۔ اپنے بچوں کے اندر اللہ کی محبت ڈالیں، ان کی ڈگریز ان کو قبر کے اندر فرشتوں سے نہیں بچائیں گی، ان کی ڈگریز، ان کے کریڈینشیلز، ان کی ایجوکیشن کریڈینشیلز، ان کے جاب کریڈینشیلز، ان کے سکس ڈیجٹ سیلریز فگر ان کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے نہیں بچائیں گے۔ کیا بچائے گا ان کو جہنم کی آگ سے؟ ان کا ایمان اور عمل، اللہ پر کنوکشن، رسول اللہ کی تعلیمات پر کنوکشن۔ تو کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور رسول اللہ کی تعلیمات کو کوسچن نہ کریں، اور اگر کوئی کام ہم نہیں کر رہے تو ہم اس کو جسٹیفائی نہ کریں، مان لیں میری غلطی ہے، مجھے کرنا چاہیے، میں نہیں کر رہی۔ اللہ مجھے ایسا نہ ہو کہ اللہ جو ہے وہ میرے اس طرح کے ناشکری کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے قیامت کے دن مجھے اپنی رحمت سے ڈسکوالیفائی کر دے، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اس مالک یوم الدین کے سامنے جب جاؤں تو اس حال میں جاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو، مجھے اس کیٹیگری میں داخل کیا جائے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگی، اور اللہ مجھ سے حساب نہ لے۔ اللہ میرے لیے زندگی گزارنا اور عبادت کے ساتھ گزارنا آسان بنا دے۔ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ آپ کی اور میرے لیے چیزوں کو آسان کرے گا۔ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اپنی نعمتوں کو محسوس کریں۔ نعمت اپنی ذات میں کوئی بری نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول نے تو کہا ہے کہ مومن کے لیے پسندیدہ اور ایک انسان کی خوش قسمتی کی نشانی اللہ کے رسول نے بتائی تین چیزیں، ایک آپ کی کمفرٹیبل سواری، اللہ کے رسول نے کہا یہ مسلمان کی مومن کی خوش نصیبی ہے کہ اس کی سواری کمفرٹیبل ہو۔ دوسرا اللہ کے رسول نے کہا کشادہ گھر، کشادہ گھر مومن کے لیے نعمت ہے، اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور تیسرا اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کا بہترین پڑوسی، خوش اخلاق پڑوسی آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اپنی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا سیکھیں، اپنی نعمتوں کو اللہ کے لیے لگائیں، کھپائیں۔ کیا ہمارے بچے اپنی انرجیز دنیا کے گریڈز کے لیے لگاتے اور کھپاتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ماں باپ کتنا کھپاتے ہیں؟ آپ کے شوہر اگر ارننگ کرتے ہیں اور آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ کے شوہر کی ارننگ کا میجر پرسنٹیج کہاں جاتا ہے؟ آپ کے بچوں کی ایجوکیشن پر۔ ہم اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین جگہوں پر پڑھاتے ہیں، آپ کے بچوں کی ایجوکیشن پر میجر چنک جا رہا ہوتا ہے، کہاں کھپا رہے ہیں اپنے آپ کو؟ آپ بھی ماں ہونے کی حیثیت سے، باپ ہونے کی حیثیت سے، آپ کے شوہر اور آپ کی اولادیں۔ دنیا، دنیا اور بس دنیا۔ ہمارا دنیا کے لیے حال کیا ہے؟ حل من مزید، حل من مزید۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا اس انسان کے منہ کی لالچ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں اور دنیا مل جائے، اور دنیا مل جائے، اور ہم بھولے ہوئے ہیں اس دن کو جس دن مجھے اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کو روز بروز بڑھائے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا آسان بنا دے۔ اللہ ہم آپ سے آزمائشیں نہیں مانگتے، ہمارے لیے دین پر چلنا آسان بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا مددگار بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہم سے بڑھ کر نیک مومن اور مومنات بنا دے۔ اللہ ہمارے لیے اپنے دوستوں کو دین کی طرف لانا، اپنے خاندان والوں کو دین کی طرف لانا آسان بنا دے۔ اللہ اس مہینے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر، ان سب کے اوپر اپنی خاص رحمت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے سے اپنی مغفرت کے ساتھ نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بی آیاتی و ذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔